एक बिहेवियर जो हमें नहीं करना चाहिए और दूसरा बिहेवियर जो हमें करना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیر کثیر، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک آپ نے سسٹر زرینہ کا، اور آئی وڈ سے کہ یہ ایک نعمت ہے کہ انسان کو اگر گناہ کے بعد اس بات کا ایک گلٹ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین گناہ کرنے والوں میں سے بھی وہ ہے کہ جو اس پر توبہ کرنے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق اور نعمت ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے۔ اور آئی ہولڈ پش ٹاک، دین آپ جب پش ٹو ٹاک کرتے ہیں خالی تو اس میں آپ کا مائک لاک نہیں ہوتا، پھر وہ ڈراپ کر دی جائے گی آپ کی آواز، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے اتنا کلک نہیں کریں تو وہ آپ کا مائک ہی نہیں شو کریں۔ ٹھیک ہے، جہاں پر یہ ہولڈ ٹو ٹاک کا بٹن ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ہولڈ ٹو ٹاک، اس کے برابر میں ایک ایرو ہے جو نیچے پوائنٹ کر رہا ہے، اس کو ایک دفعہ آپ کلک کریں، پھر وہ آپ کو دو آپشن دیتا ہے، پش ٹو ٹاک یا پھر لاک مائک آن۔ ہم لاک مائک آن کو کلک کریں گے تاکہ پھر ہمارا مائک لاک ہو جائے، یعنی کہ اب وہ آن رہے گا اگر ہم وہاں سے ہٹا بھی لیں گے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ سسٹم اس وقت پلیز ریڈی رہیے گا، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور چانس دوں گی۔ ابھی ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ماشاء اللہ ویری گڈ پوائنٹس آپ سب کی طرف سے، دیکھیے کہ ذرا سی بات آپ لوگ کرتے ہیں 1 or 2 minutes ہارڈلی، مگر ماشاء اللہ بہت پرسائز ریمائنڈر سب کی اپنی سچویشن کے مطابق جو ملتے ہیں ہمیں، وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں الحمد للہ۔ تو اپنا ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن جو کہ ہمارا اس کلاس میں لیسن میں سب سے پہلا لیسن ہوتا ہے خلاصہ قرآن کا، اور آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے، جز نمبر 9 اینڈ اس کا دوسرا روب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 سے اسٹارٹ کریں گے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 9 کا دوسرا رخ دیکھیں گے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے، جہاں فرعون ختم ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، بس آئے ایک ایسی قوم کے پاس جو اپنے بتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ذرا ذہن میں لائیے کیسا منظر ہوگا، ایک قوم جو اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، اتنے سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی، تو ایک قوم کو کچھ بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر کہنے لگے، اب اس جملے کو سوچئے کتنا نان سینس سم جملہ، قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہ، اے موسی ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے جیسا کہ ان کا الہ ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا موسی علیہ السلام کو اس پہ؟ شاید کوئی چیز ہوتی تو ان کے سر پہ دے مارتے، لیکن نبیوں کا حوصلہ بہت ہوتا ہے، بس اتنا کہنے پہ رک گئے۔ قال انکم قوم تجہلون، بے شک تم تو جاہل قوم ہو، اتنی بڑی نشانی اللہ کی دیکھ چکے، دشمن تمہارے سامنے دریا میں ڈبو دیا گیا، لیکن تم اس نشانی کو چھوڑ کر اس ذات کو جس نے تمہارے لیے یہ راستے بنائے، اب پھر بتوں کے پیچھے جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، قوموں کا یہی حال ہے، ایک لمبے عرصے تک یہ غلامی میں رہے، ان کے اندر سے وہ سب باتیں نکل گئیں جو اسلام کی تھی، اور بت پرستی میں رہتے رہتے یہ بھی اس رنگ رونق والے دین کو پسند کرنے لگے۔ حال کچھ ہمارا بھی ان سے فرق نہیں، جب تک ہم لوگ برے صغیر میں رہے ہم پہ بھی کچھ قوموں کا ایسا اثر ہوا کہ ہم نے بھی ان کے رنگ ڈھنگ کو اپنا لیا اور اپنے اسلام کی خوبصورت چیزوں کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پہ کہا، ان نہا متبر ما ہم فی ہی و باطل ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب تباہ ہونے والا ہے اور باطل ہو جائے گا جو یہ کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ شرک کی یہی اصل ہے، جتنا خوبصورت چمک دمک والا بھی کیوں نہ ہو آخر یہ سب بکھر جائے گا۔ متبر کا لفظ تبر سے ہے، بکھرنے کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں جیسے سونے کی چھوٹی چھوٹی پتریاں ہوں، چاندی کی پتریاں ہوں اور بکھر جائیں گی۔ شرک کا بھی یہی حال ہے، دیکھنے میں بہت مضبوط بڑا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہن، کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ مانگوں جبکہ اس نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پہ؟ اب اس فضیلت کی کچھ نشانیاں ان کو بتاتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تم کو برا عذاب پہنچاتا تھا، قتل کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے پاس رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بظاہر ایک حکمران کا ظلم دکھتا تھا لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف سے آزمائش کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برے حکمران بھیج دیتا ہے، بظاہر وہ ظلم کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وَبَوَاتْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ انسان کسی مجبوری میں یا کسی ضرورت کے تحت کہیں جائے بھی تو نمبر ایک اپنے پیچھے کسی کو ذمہ دار بنا کر جائے، دوسری بات ہے جس کو ذمہ دار بنائے اس کو بتا کے جائے کرنا کیا ہے، تیسری بات یہ بتا کے جائے کہ کرنا کیسے ہے، چوتھی بات کیا نہیں کرنا، اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرنے لگے تو تمہارا اس پہ کیا رسپانس ہوگا۔ آج اس پہ پوری بات کی جاتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو کام دیں تو اس بندے کو پوچھ لیجئے کہ تمہیں جو کام دیے وہ سمجھ ہیں، اور بلکہ اس میں ایک اور بات اگر ہم بڑھا لیں کہ پھر جس کو جو کام دیے اسے دہروا کے پوچھیں کہ کیا واقعی تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اسی لیے تو بعد میں پھر اتنا بڑا فتنہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس پہ رسپانس ظاہر کیا تو حضرت ہارون ان کے سامنے جواب دے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنت پیدا کر کے مسلمانوں کو کام کرنا اور بعد کے کام کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہوئے فرما دیے کہ دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم کے مزاج سے خوب آگاہ تھے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک چل رہے ہیں اور میں پہاڑ پہ جاؤں گا چاہے عبادت کے لیے کیوں نہ جاؤں، لیکن پیچھے سے بگڑی ہوئی قوم جو ہے وہ اپنے پر دکھانے لگے گی، اور ہوا بھی پھر ایسے ہی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ میرے رب مجھے دیکھنے کی توفیق دے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے موسیٰ کا کہ رب بھی، اے رب مجھے دکھا کیسے، ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ جب موسیٰ کو ہوش آیا تو کہنے لگے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ کس بات پر؟ کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش، اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن فرق ہے، انہوں نے بے یقینی کے ساتھ اللہ کو دیکھنا چاہا کہ دیکھیں گے تو یقین آئے گا، اور موسیٰ یقین بھرے دل سے محبتوں کے مارے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو فرق ہے دونوں باتوں کا۔ نہ موسیٰ کی یہاں یہ بات قبول ہوئی نہ ان سرداروں کی ہوئی، لیکن جنتیوں کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کا اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ اسی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ صدائے لن ترانی سن کے میں چپ ہوں۔ خلاصہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ لن ترانی، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ نیور یو ول سی می، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہ اللہ جب تو نے موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس بات کو سن کے میں چپ ہوں، اور صدائے لن ترانی سن کے چپ ہوں میں، تقاضوں کی حاجت کہاں مجھ فرقت کے مارے کو، یعنی میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ اللہ میں تجھے دیکھوں، لیکن مجھے اپنی اوقات پتا ہے کہ جب آپ نے موسیٰ کو اپنا آپ نہیں دکھایا تو مجھے کیسے دکھائیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کیسے دکھائیں گے لوگوں کو، ہماری آنکھوں میں وہ ایک خاص کیفیت پیدا کر دیں گے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ جنت میں ویسے بھی انسان کی صلاحیتیں جو تھی بڑھا دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مزید کلام کرتے ہیں، فرمایا موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھ کو منتخب کیا کہ تو میری پیغمبری کرے۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ نے موسیٰ کو کس چیز کے لیے چنا، دنیا کی کوئی چیز نہیں بلکہ اپنے کلام کو دوسروں تک لانے میں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے پہ۔ کرنا کیا پڑتا ہے اس کے لیے؟ فخص ما آتے تک، بس اب لے لو جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے بے خوبا کا لفظ ہے، مراد ہے کہ فوکس ہو جاؤ، آپ ڈبل مائنڈیڈ چھوڑو، باقی ذمہ داریاں پیچھے کرو، فل ٹائم کرو۔ جب تک بندہ فل ٹائم اللہ تعالیٰ کو اپنی سوچ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت نہیں دیتا، یہ راز نہیں کھلتے. پارٹ ٹائم خیر ملے گی، جنت بہت سارے لوگوں کو ملے گی، لیکن حکمت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی سے سارے طاغوت نکال کے ساری راستے کی رکاوٹیں دور کر دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور دوسری چیز، وقوم من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. جتنا انسان شکر کرے گا، جتنا ایک کام کا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دوسرے کی توفیق دے گا. اور اسی طرح موسیٰ کو وہاں تورات ملی، وہ کیسی تھی؟ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی. تورات تختیوں میں لکھی بھی ملی تھی. قرآن جو ہے وہ تو ہمیں زبانی ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل کے ذریعے آیا، لیکن تورات لکھی بھی ملی. اور کہتے ہیں کہ زمرد کی تختیوں پہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اللہ، وہ یہ ساری چیزیں ہم تفسیر میں سن چکے ہیں، لیکن دوبارہ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے پھر دل میں خیال آتا ہے کہ وہ کیسی کتاب تھی جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی، لیکن آتے ہی پہلے ہی دن ٹوٹ گئی. اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تم سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے انسان کا اپنے اوپر کہ اللہ کی نشانیوں کو نہ سمجھے، اللہ کے اشاروں کو نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش ہوں ان کی اصل حکمت اس پر نہ آئے. اور ایسے لوگ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں کہ جتنی مرضی نشانیاں دکھاؤ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اس کو اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چلنے لگیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخر کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ ہے وہ آیتیں جس پہ میں نے بہت دفعہ کرس کراس کی مثال دی ہے. سورۃ فاتحہ میں بھی ہم اسی بات کو کرتے ہیں کہ ہدایت کا ایک راستہ ہے سبیل الرشد اور دوسرا سبیل الغی. یہ کرس کراس ہے، ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں. اس میں راؤنڈ اباؤٹس بھی آتے ہیں. کبھی کبھی ہدایت پہ چلتا ہوا انسان گمراہی پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی خوشی کا موقع، کوئی غم کا موقع، کوئی پیسے کا موقع، کوئی موسم کا موقع. ہم میں سے ہر ایک جو سبیل الجنہ پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، وہ ہر وقت خطرے میں ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ چپکے سے سبیل الغی پہ پہنچ چکا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. چپکے چپکے انسان اس راستے سے اترتا ہے، کبھی مفادات کے نام پہ، کبھی مصلحتوں کے نام پہ، کبھی گھر والوں کے حقوق کے نام پہ، کبھی خاندان کے نام پہ، اور پتہ تب چلتا ہے جب اصل راستہ بہت پیچھے رہ چکا ہوتا ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. غفلت والے یہ وہ لوگ ہیں جو نشانیوں کو جھٹلاتے اور بے پرواہی کرتے، اور ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کوئی پرواہ نہیں کتنی نیکیاں کر چکے ہو، کیا کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیاں اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں پھر ویسا ہی بھریں؟ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم نہیں کرتا. آج میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسی کو ڈیزرو کرتی تھی. جو نہیں ہوا، جو میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب کہ میں نے مانگا ہی نہیں تھا. ورنہ رب ایسا نہیں کہ انسان اس سے کچھ مانگے اور اب اس کو نہ دے. اب پیچھے قوم کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا، جس میں سے بیل کسی آواز آتی تھی. کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بچڑا انہوں نے بنایا جو بولتا سنتا نہیں تھا. آج ایسے بچڑے ہم نے بھی اپنے گھروں میں بنائے جو بولتے بھی ہیں اور سنتے تو ہماری نہیں، لیکن ہم ان کی سنتے اور دیکھتے اور ان کو بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں. کتنا قیمتی حصہ ہم مشینوں کے سامنے بیٹھ کے گزار دیتے ہیں، اور جہاں سے جو دکھتے ہیں، جو نظر آتا ہے، وہ دل اور دماغ میں کوئی تقویٰ پیدا کرنے والا نہیں بلکہ ہیجان پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ایسے لوگ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا. ذرا امیجن کریے کہ نبی کو کیا مل رہا ہے، اتنا فوکس اللہ کی وحی کو اخذ کر رہے ہیں، وہی کیفیت جو قرآن کی تفسیر کے اندر ہمارے دلوں کی ہو، اور ایک دم فون آ جائے کہ بچوں نے تو یہ کر دیا، گھر میں یہ ہو گیا. اور موسیٰ کو غصہ آ گیا اور رنج بھی ہے. غصہ کس پہ تھا؟ شرک پہ، ان کے غلط کام پہ. حدیث ہے کہ غلط کام دیکھ کر غصہ نہ آنا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں غصہ ہی نہیں آتا, بہت بڑا عیب ہے آپ کے اندر, غصہ آنا چاہیے. کس چیز کو دیکھ کر؟ لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھ کر. اور رنج کس بات کا تھا کہ اتنی محنت کی, اتنے جاہل ہیں, اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ لی, کتنے سال سے میں ان کے ساتھ لگا ہوا, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, ادھر سے ادھر ہی ہیں, تو لہٰذا واپس اپنی قوم کے پاس آتے ہیں. قال بئس ما خلفتموني من بعدي, آئے قوم کی طرف تھے لیکن پوچھا کس سے؟ ہارون سے. یہ ہے بہترین لیڈرشپ, لوگوں سے مت پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ کیا, لیڈر سے پوچھے کہ بتائیے جی آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہو گیا, تو کہنے لگے کہ آپ نے تو میری بہت ہی بری جانشینی کی میرے بعد, کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے؟ ہوا یہ تھا کہ 30 سے بڑھ کر 40 دن لگ گئے تھے, فرق اتنا تھا. 30 دن تک تو صبر کر لیا, جب دیکھا 40 دن ہوئے تو باتیں پھیلانی شروع کر دی, مجھ سے نہیں آئیں گے, فوت ہو گئے, کسی نے کچھ کہنا شروع کیا, کچھ کہا کہ 10 دن تم سے نہ گزرے, کیا تم نے اس کا انتظار نہیں کیا؟ والقل الواح, اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر ڈالتے. قتل انبیاء اس قوم کا شعار ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیتے تھے. اور رہ گئی بات کہ چلو نبی ہو لیکن بھائی بھی تو ہو. فلا تشمت بی الاعداء, اور دیکھو تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو, اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا. کیا پتہ چلا کہ بھائی بھائی سے لڑے تو دشمن خوش ہوتا ہے, مسلمان مسلمان سے لڑے گا تو دشمن خوش ہوں گے. اور دشمنوں کی یہ بہت بڑی سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو لڑائے, جیسے پیچھے ہم سن چکے کہ اوس اور خزرج کو شماس بن قیس نامی یہودی نے کیسے لڑایا, کہ اچھی بھلی جو محفل تھی وہ جنگ کے اندر ڈھلنے لگی, تو لڑائی جھگڑے سے جہاں دو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہاں بہت سارے خوش بھی ہو رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے. اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں درد اٹھا اور کہنے لگے رب اغفر لی ولیخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑا رحیم ہے. تو جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, ہاں لیکن جو کوئی برے کام کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو یقیناً توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حالات کو اپنے بس سے باہر دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ اپنی باتیں ڈال دے کہ اللہ میں نے اس بات پورے کیے تھے لیکن اب بات نہیں ہوئی تو پھر میں کیا کروں. وقت گزرا ولما سکت موسى الغضب واخذ الالفاح, پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی کہ جن کی تحریر میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ تورات کی خوبیاں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے معاملات بتائے تھے, اور لو تھا ان کے لیے, رحمت بھی تھی کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. بالکل قرآن کی طرح کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, ہے سب کے لیے لیکن تقوی والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا, کیوں؟ جنہوں نے انکار کر دیا تھی ہم نہیں مانتے, پتہ نہیں وہاں بیٹھ کے اب خود ہی لکھ لکھا کے آگے ہیں بک اور ہمیں دے رہے ہیں جی کہ اللہ کی طرف سے آئیے, آپ ہمارے کچھ لوگ لے کے جائیں, وہ آنکھوں سے دیکھیں سب کچھ پھر مانیں گے. خیر بگڑی ہوئی قوم تھی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے لے آئیے 70 لوگ وہاں گئے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے, کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی بہت بڑی آزمائش ہے جس کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں جس کو گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت بخشتے ہیں, اور ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, بس آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ چند لوگوں کے گناہوں پہ بھی بعض دفعہ سب کی پکڑ آتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے دیکھے منع نہ کریں یا سر عام نہ فرمانی اور روکے نہ, تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑ لے جو گناہ نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اوپر جب اپنی بات ڈالی کہ بھئی یہ قوم کے لوگ یہاں مر گئے, یہ پہلے ہی مر جاتے تو اچھا تھا سب کے سامنے, لوگ سوچیں گے کہ پہلے تو کتاب خود لکھ کے لائے, اب انہوں نے جی ان کو مار بھی دیا, کیونکہ بہتان لگانے الزام تراشی تو بہت عام تھی ان کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ساتھ ہی کہا واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک, اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھی, ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، بے شک میرا عذاب تو جس کو میں چاہوں گا اس کو پہنچے گا، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اسے میں لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے ایک بہت بولے جانے والے جملے کا جواب ہے، اور وہ کیا کہ لوگ کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہاں میں ہوں، لیکن رحمتی وصیت کل شن کن کے اوپر، جو لوگ تقویٰ کا دامن تھامیں گے، زکات دیں گے اور اللہ کی آیتوں کو مانیں گے۔ ہم ان ساری باتوں کے علاوہ ہی اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، ہم گناہوں پہ رحمت چاہتے ہیں جو اللہ کی عادت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن تو رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے کہ جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں کیا گیا، یعنی جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود تھا، اس نبی کی پیروی کے بغیر اب کوئی شخص اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکتا، کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس نبی کے جو اور کام ہوں گے وہ کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرنے کے لیے آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ریسنٹلی ربیع الاول میں ایک درس میں اس کے اوپر بات بھی کی کہ کیسے رسم و رواج میں ہم اٹکے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس معاملے میں اتنی رہنمائی کی کہ سارے معاملے آسان کیے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج پھر مسلمان امت نے شادی بیاہ مرنا جینا اتنا مشکل کر لیا کہ وہ سارے رسم و رواج کے جو طوق اللہ کے نبی نے اتارے تھے وہ سارے کے سارے طوق پھر واپس لے لیے۔ آج واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پہ لانا اس انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑا، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دور کیا۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز اگر آپ شامل کریں کہ جو حقیقت میں اللہ کے نبی کی نہیں تھی، تو فوراً اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ جس نبی نے اتنی محنت سے کام کیا، ہم آج اسی کے طریقوں کو چھوڑ کر، اسی کی سنت، انہی کے منہج کو چھوڑ کر، جب اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقوں سے استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج کیا لگتا نہیں کہ امت مسلمہ اس پورے پیغام کو بھول چکی ہے؟ ربیع الاول آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہونے لگتا ہے، شادی آتی ہے تو ہم کیا سے کیا بن جاتے ہیں، جمعے کی نماز میں جائیں اور شادی میں جائیں ہم پہچانے نہیں جاتے ہمارے کتنے مختلف روپ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جکڑ بندیوں سے آزاد کیا تھا، آج ہم نے غیروں کی تقلید پہ، غیر مسلموں کے اور کفار کی رسموں کو ایسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کہ شادی جو حقیقت میں ایک مذہبی فریضہ تھا، ہم نے اس کو ایک قسم کا فن بنا کے پیش کیا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وزروہ ونصروہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہ ہے وہ آیت جو آج کے یہود اور نصارہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی سے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ کے نبی کو نبی امی کہا جا رہا ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دین سے ان پڑھ ہونا یہ بہت بری بات ہے۔ آج ہمارے ہاں کئی لوگ رینگلر کی ڈگریز تک پہنچ جائیں گے، چار چار پی ایچ ڈیز کر لیں گے، لیکن نماز بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اس کو کوئی امی نہیں سمجھتا، اور جو انگلش نہ بول سکے اس کو امی کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کے علم کی قدر ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت لی جائے۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قصے میں بنی اسرائیل کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ نیچے لکھ لیجئے یہ کون تھے جو اس دور کے مسلمان تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کر چکے۔ باقی قوم کا حال کیا تھا؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کو گروہوں کی شکل دے دی. جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکلخ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا پانی پہچان لیا. قد علیم کلو ناس مشربہم، اور ایک اور نعمت کہ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا تارا، اور سب کچھ دے کے کیا کہا؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. کوئی ماں کھانے پہ ناراض نہیں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھاؤ طریقے سے کھاؤ. اور لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا، اس دین کا انکار کر کے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. اور ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، پس یاد کرو وہ وقت جبکہ ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ. ملے گا کیا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے دیں گے. کتنا آسان تھا، فاتح مند ہو رہے ہو، فاتح بنے ہو تو اب عاجز بن کے جاؤ. لیکن فبدل الذین ظلموا، وہ لوگ جن کے ذہن پہ کھانا سوار تھا، انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی، کچھ اور کہنے لگے. حتت ان کو خنتت ان کہنے لگے، پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. اور آج ہماری قومیں بھی خنتا تو نہیں کہہ رہی ہے. جو وقت معافیا مانگنے کو ہوتا ہے ہم اس وقت پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہماری دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں ہم اس وقت کھانے پینے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ہمیں بھی آج ٹیسٹ بہت پیارا لگا. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر معاف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اور ایک اور بستی بھی ہے جس کی کہانی آگے آ رہی ہے. وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور ان کو یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر آ جاتی تھی اور سب کے سوا عام دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ ہے وزمائش. گندر والا واقعہ سب سے زیادہ ڈیٹیل سے یہاں آیا قرآن پاک میں. اتنا خوبصورت ہے کہ آج کے دور کے ٹمپٹیشن، حرام چیزوں کے عام ہونے، اور جی سود کے بغیر گزارا نہیں، جی رشوت کے بغیر گزارا نہیں، اس کا جواب ہے کہ کیسے اس قوم نے جب غلط کام کیے تو قوم تین حصوں میں بٹ گئی. کچھ لوگ تو انہوں نے کہا کہ نہ کرو یہ کام، کچھ کہنے کہ ہم ان کو کیوں کہیں. بس قالت امت منہم لما تعظون قوما اللہ مخلقهم، تو کیوں تم ان کو کہہ کے برے بنتے ہو؟ آج بھی یہ پیس میکرز آپ کو خاندانوں میں دکھیں گے. ہم برے نہیں بنتے جی، جاؤ چپ کر کے کھانے کھا کے آ جاؤ. چلو جی رشتے داری ہے، چلو جی خاندان ہے، کیا کرے پھر؟ نہیں ہے دوستی ہے، پھر ہم ان کے جائیں گے تو پھر یہ ہمارے بھی درسوں میں آئیں گے. کوئی نہیں آتا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ غلط چیز مان کے کس نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کو؟ یاد رکھیں ہمیشہ انسان کو عزت اپنے اصولوں پہ خود عمل کرنے سے ملتی ہے. آپ اپنے قدموں پہ خود نہیں کھڑے ہوتے، کسی کو کہیں گے آؤ تمہیں اٹھا لوں تو وہ مذاق کرے گا نا آپ کا. اس لیے اپنے عمل سے انسان اپنی ذات کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ پھر بچا بھی لیتا ہے. لوگوں نے کہا کیوں ان کو کہتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. واقعہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے، اس لیے ہم آیت وہاں تک کریں گے، حالانکہ نصف یہاں پہ ہو گیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور ان کو یہ بھی تو یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، لوگ سب کو پتہ قرآن سب کے گھر میں، اب ہم کیوں برے بنے، اور اس طرح کی باتیں. یہ پیس میکرز تھے. تو جواب سنیے، بہت ہی خوبصورت ہے. قالوا معذرة الى ربكم، پہلی بات تو یہ کہ رب کے سامنے معذرت تو پیش کریں گے نا، عذر تو کل دیں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کر لی تھی. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں. کوئی بڑی بات نہیں، ہماری بات اللہ ان کے دل میں اتارے، وہ بچ جائیں. یہ ہے خوبصورت دعوت کا نقطہ کہ انسان ایسے وقت میں بھی مایوس نہ ہو کہ جس وقت لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہو. بعض دفعہ ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں بس اس کے 2 مہینے رہ گئے، پھر وہ زندہ. کئی ایسے ساتھی ہیں, کوئی ایک بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ کو شاید کینسر ہوا پیٹ کا, پورے پیٹ کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہو گیا, ڈاکٹرز نے بتا بھی دیا کہ اتنے مہینے اور جیے گا, اور الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہے اور کئی سال ہو گیا آپریشن ہوئے ہوئے. جیسے وہ زندہ ہو سکتے ہیں تو مردہ دل کیوں نہیں زندہ ہو سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حقیقت میں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھے اور پھر اس خواہش کے ساتھ رہے. اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے, ہم سب کے خاندانوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سر عام نافرمانی کرتے ہیں, حرام ان کی زندگی میں نافرمانی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملہ کرنا سکھا دیا کہ پھر دیوار بنا لو. جب بندر بنائے گئے تو ان تین میں سے وہی گروہ صرف بچا جو روکتے تھے, جو کرتے تھے یہ کام وہ بھی پکڑے گئے اور جو نہیں روکتے تھے وہ بھی پکڑے گئے. آج ہم بھی تو گنگے شیطان ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں پہ ہمارا یہ رخ پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ. سو ہمارا آج کا رب ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور سب سے پہلے ایک ایک بات لکھیں جو کہ ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے رب سے کیا بات سیکھی ہے اپنے لیے. تو آپ لوگوں کو آج کے رب سے کیا ملا لکھیے پلیز. جی آج کے روپ سے آپ سب لوگوں نے کی ہے, کوئی بھی ایک ایک بات لکھیں شیئر کریں. بینگ این امی بیگن امی امی ان دین از اے بگ لاس. بینگ امی یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پڑھ ہونا دین کے لحاظ سے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں سسٹر بھیا, گناہ کرنے والے اور نہ روکنے والے دونوں کی پکڑ ہے. بالکل صحیح. تو بیکاز آپ دیکھیں کہ واقعی میں یہ پوائنٹ بہت اسٹرانگ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو کوئی بھی غلط بات دیکھ رہے ہیں اور اس کو نہیں روک رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ آف کورس کہ یہ ایسے ہی کہ ہم کسی کو گناہ کرنے دے رہے ہیں, اس کو وہ چانس یا وہ موقع فراہم ایک طرح سے کرنے میں مدد دے رہے ہیں, تو ہمیں اپنے لحاظ سے کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور آپ کو لگا کہ لاسٹ آیا ڈرانے والی ہے, کیا بات آپ کو اس میں ڈرانے والی لگی, یعنی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ ٹچ کرتی ہے نا, یہ بھی بتائیے. جی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ غصے سے کیا ہوتا ہے. آف کورس کہ ہم بہت ساری آیتیں ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ایک آیت میں بھی آپ کو بہت سارے لیسنز ملتے ہیں, لیکن مجھے یہ بات بہت اہم لگتی ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد والے ہم پر ہنستے ہیں, اور سب سے بڑھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان ہم پر ہنستا ہے. تو آئی وڈ سے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری کسی بھی عمل کے ذریعے خوش ہو. نیور. یس. اینڈ اور ڈونٹ بی گونگے شیطان. گونگے ہونا چاہیے, بولنا چاہیے, بتانا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آف کورس اس میں بھی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. اور نہیں انل منکر نہ کرنے پر پکڑ ہے. جی بالکل, یہ آپ کو ڈرانے والی بات لگی اس میں کہ اگر نہیں کرتے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اور صحیح بات ہے کہ یہ ہمیں حدیث سے بھی بات کرتی ہے نا کہ جب لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اور غلط کام پر غصہ از ویلڈ, اور ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم بالکل ہر چیز پر ایک طرح سے امیون بن جائیں کہ کچھ بھی ہماری ایک دوسرے میں غصہ ہی برائی نہ لگے, تو ظاہر پھر ہم اس کا کوئی سبب یا اس کو کوئی صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں استعمال کریں گے. اینڈ مسلمان آپس میں جھگڑیں گے تو دشمن خوش ہوتا ہے, صحیح بات ہے, تو دشمن خوش ہوتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. سو مینی ویز آف ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, صحیح, ہمیں بہت دھیان میں رہنا ہے, اپنے آپ کو رکھنا ہے, اینڈ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور ہوتا ہے نا جیسے کہ میں یہ آپ لوگوں نے بھی جیسے سنا کہ بنی اسرائیل صرف چند دنوں کا فرق آیا اور انہوں نے ایک دم سے پھر اپنے راستے بدل لیے اور اطاعت سے بڑھ کے اور توحید سے نکل کر دوسرے راستے چوز کر لیے. تو ہم پر بھی ایسا ہوتا ہے نا, بعض اوقات ہم کسی بھی بڑے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس شخص کی طرف سے تو مجھے بڑی خیر ملتی ہے, یا ہوتا ہے کہ ہم بہت اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی وہ شخص وہاں سے نکلے تو ہمیں لگتا ہے بس اب تو میرے پاس کوئی, جیسے آئی ایم ویری ویری ویک. تو ہمیں اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں مضبوط ہوگا, ایمان بہت اچھی طریقے سے مضبوط ہوگا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی انسان سے یا کسی بھی ایسی سبب کہہ لیں کہ جو بھی ہم چیز استعمال کرتے ہیں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دم پلٹ جائیں, پر ایسا واقعی نہیں ہونا چاہیے نا. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استقامت ذکی کہ جو کام ہم نیکیوں کے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے دیتے ہیں, اس کو مزید آگے بڑھاتے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, آمین یا رب العالمین. ان شاء اللہ ورڈز میننگ کر لیتے ہیں, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے؟ یس, تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 138 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 138 سے اسٹارٹ کریں گے تو نیکسٹ آیت نمبر 139 میں دیکھیں, متدبرون. متدبرون کس کو کہتے ہیں؟ جی, متدبرون کس کو کہتے ہیں؟ برباد ہونے والی, برباد ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, گڈ. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں, جی, آئی نمبر 142 میں دیکھیں گے, گڈ, ماشاءاللہ صحیح لکھا آپ نے بھی. آئی نمبر 142 میں دیکھیں اور اس میں دیکھ کے بتائیے کہ اتممناہا اس کا پورا کیا ٹرانسلیشن ہے. اتممناہا, پورا کیا ہم نے اس کو, گڈ, ماشاء اللہ صحیح صحیح لکھا آپ لوگوں نے, مکمل کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیا. 143 کے اندر دیکھیں گے, 143, اور اس میں دیکھیں استقروا. استقروا کس کو کہتے ہیں؟ استقروا یہ کس کو کہتے ہیں؟ قائم رہا, ٹھیک ہے, قائم رہا, ٹھہرا رہا, گڈ, صحیح, وہ ٹھہرا رہا اور وہ کا ٹرانسلیشن میں ایڈ اپ کر دیں گے تو یہ ٹو دا پوائنٹ ہو جائے گا, گڈ, ماشاء اللہ, صحیح. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالی, آئی نمبر 148 کے اندر, ٹھیک ہے, حلیہم. حلیہم کیا ہے یہ ٹرانسلیشن کا؟ حلیہم جی, حلیہم اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اپنے زیور, گڈ. اور اس کا جیسے ہمیں سنگولر معلوم ہے, جی, اس کا سنگولر کیا ہے؟ ہیلیا, گڈ, ماشاء اللہ, صحیح. اچھا, پھر اس کے بعد آگے دیکھیے ان شاء اللہ, آئی نمبر 149 کے اندر ہی دیکھیں گے, سقیطا. سقیطا وہ گرائے گئے, گڈ, سقیتا وہ گرائے گئے, گڈ, ماشاء اللہ, وہ گرائے گئے, صحیح, آپ لوگوں نے صحیح بتایا, ماشاء اللہ. اینڈ ان شاء اللہ یہ آخری ہم آیت کرتے ہیں, اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے. 150 کو دیکھیں, اور 150 میں, جی, الالواح, الالواح کس کو کہتے ہیں؟ تختیاں. جی صحیح, گڈ گڈ, ماشاء اللہ, تختیاں. اور اسی میں پھر ایک اور ورڈ ہم دیکھیں گے, یجروہو, یجروہو, یجروہو. کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ صحیح, ماشاء اللہ, صحیح آپ لوگوں نے لکھا ہے پہلے ورڈ کا. اب بتائیے, یجروہو, وہ کھینچنے لگا اس کو. گڈ, جی وہ کھینچنے لگا اس کو, صحیح, الحمدللہ. اور اسی آیت کے اندر ایک لاسٹ ورڈ یہ دیکھیے, بتائیے, تشمت, تشمت کس کو کہتے ہیں؟ تشمت کس کو کہتے ہیں؟ تم خوش کرو, تم خوش کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہنسنے کا موقع, یا تم خوش کرو, یا بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو یہیں پر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر, ماشاء اللہ, ویری گڈ پارٹیسپیشن. آپ بہت اچھے سے ٹرانسلیشن یاد بھی کر رہے ہوں گے اپنی آن پہ, اور آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈفرنس آیا ہوگا ہمارے میمورائزیشن کے لحاظ سے اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں بھی نا. سو الحمد للہ رب العالمین. سسٹر SD22, ماشاء اللہ, بہت اچھا اور بہت پرومپٹ رپلائی کرتے ہیں, موسٹلی صحیح آنسر بھی دیتے ہیں, بہت جلدی جلدی فاسٹ آپ آنسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ہر کام میں, ہر نیکی میں آگے آگے رکھے, آمین. اور ہم سب کو آپ کی طرح زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے کا, سیکھنے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں اور توفیق بھی دیں, آمین. سو ناؤ انشاءاللہ اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ ہے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس کتاب میں سے آج ہم ٹاپک نمبر 37 کریں گے, کسی شخص سے غیر متوقع غلطی پر اظہار خفگی. یعنی جب کوئی شخص ایسی غلطی کرے جس کی آپ توقع نہ رکھتے ہوں, اور یقیناً پھر وہ پرانے لوگوں میں سے ہوگا, سیکھے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا, بہت عرصہ آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے ہوگا, تو پھر آپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اظہار خفگی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگلے کو احساس دلانا کہ ہمیں آپ کی یہ بات بری لگی ہے. اس سے مراد اگلے کی بے عزتی کرنا نہیں, لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں, بس یہ ایک ہلکی سی بات کہ اس کو احساس دلایا جائے کہ آپ نے یہ کام درست نہیں کیا. ایسی بات کسی بڑے کی ٹوکنا بلکہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. کیا؟ کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی, آپ سے یہ توقع نہیں تھی. کوئی نیا بندہ, چھوٹی عمر کا انسان جو بالکل ابھی دین کی طرف بچہ ہے, وہ کوئی بات کرے تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں روکا ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے ایک بدو نے پیشاب کر دیا اور آپ نے اس کو بھی مائنڈ نہیں کیا. لیکن پرانے لوگوں کی غلطی کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے. نئے لوگوں کو زیادہ ٹوکنا نہیں چاہیے اور پرانے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض صفح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیج ہمارے ذہنوں میں بنا دیا جاتا ہے, وہ کہہ کہ آپ بس ہر بات پہ مسکرا ہی رہے تھے, ہنس رہے تھے, لوگ گن ڈال رہے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے, لوگ خراب کام کر رہے تھے آپ مسکرا رہے تھے, تو اب آپ کو کم از کم اس ٹیچنگ سٹائل سے یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ایسے بالکل نہ تھے. کیونکہ تزکیہ کا اور تربیت کا کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ سخت ہاتھ لگانے پڑتے ہیں. بعض زخم نرم ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو سخت ہاتھوں کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے پھر اصلاح کی, اور ہم سب بھی اس سے پھر اپنے لیے سیکھیں گے کہ جب کسی انسان سے ایسی غلطی ہو جس کی اس سے توقع نہ کی جائے, تو پھر ہمیں اس کو کیسے ٹوکنا ہے. دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ دیکھیے گا, ٹوکنا کب ہے اور کیسے ٹوکنا ہے. پہلی مثال ہے مسجد میں تھوکنے پر ناراضگی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رائی فی قبلۃ المسجد نخامۃ فحکہ بیدہ فتغیظ ثم قال ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فان اللہ حیال وجہہ فلا یتنخمن حیالا وجهه في الصلاه. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے مسجد میں قبلے کی جانب تھوک دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور ناراض ہوئے, پھر فرمایا یقیناً تم میں سے جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے, اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے. اب آپ دیکھیے کہ مسجد کی دیوار پر تھوکتا تو ظاہر ہے کسی نے نماز کے دوران ہی پھینکا نا, کوئی اتنا گستاخ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز کے بغیر بھی اس طرف تھوکے, تو آپ کو اپنے صحابہ سے ایسی بات کی توقع نہ تھی. اب اس تھوک پھینکنے کو آپ پریکٹیکلی کتنی چیزوں پہ لے سکتے ہیں, کوئی کاغذ چھوڑ جائے, نیپکن چھوڑ دے اپنا, پینسلوں کا چورا چھوڑ دے یا کوئی ایسی چیز, تو لہٰذا ایسے موقعوں پہ چھوڑ دینا پھر اس معاملے کو بگاڑنا ہوتا ہے. اگر وہاں روک لیا جائے اور بار بار ٹوکا جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ خود بھی اس چیز کا خیال رکھنے لگتے ہیں. اسی طرح نماز میں قبلے کی جانب تھوکنے پر امامت سے معزول کر دیا کسی کو, امام ابو داؤد اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے, ابی سہلہ صاحب بن خلاد رضی اللہ عنہ اور امام احمد نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. ان سے روایت نقل کی, ان رجلن ام قومن فوسق فی القبلتی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین فرغ لا یصلی لکم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه واخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وخسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. بے شک ایک شخص نے لوگوں کی امامت کروائی اور قبلے کی جانب تھوکا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب دیکھ رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے. اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یعنی اس کے ساتھیوں نے اس کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اس کو اطلاع دی. اس شخص نے رسول اللہ سے بات کی تو آپ نے فرمایا ہاں, اور میرا گمان ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ نماز کے دوران قبلے کی جانب تھوکنے پر کتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار آپ نے کیا. اس پر علامہ شمس الحق کہتے ہیں کہ اصل میں کلام تو یہ تھا کہ وہ ان کی امامت نہ کروائے, لیکن آپ نے صیغہ نہیں کو نفی میں بدل دیا. یہ ہے بڑا خوبصورت نقطہ. نہیں کیا ہوتا ہے حکم, ڈونٹ ڈو دس, اور نفی کہتے نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو کسی کو بات کہتے ہوئے یہ نہ کرو بلکہ یہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اب کتنا فرق ہے, آپ کہتے ہیں مت بیٹھو, ہاں مت بیٹھو کیا ہے نہیں ہے, اور آپ کہیں کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے تو یہ نفی ہے. اور یہ بڑا سافٹ سٹائل ہوتا ہے, خاص طور پہ بڑوں کو عمر میں رتبے میں یا اپنے سے تھوڑے سے کم بے تکلف لوگوں کو جب روکنا ہو تو اسی طرح روکنا چاہیے. اور یہ جملے نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں, کسی کو یہ کہنا آپ نے یہ نہیں کیا یا آپ یہ نہیں کرو, بالکل ایک دم اگلے بندے کو غصہ آئے گا. اور اگر آپ یہ کہیں نہیں یہ کام نہیں ہوا تو میں نے خود دیکھا یہ نہیں ہوا ہوا. اب کسی کو مثال ہے, آپ ٹوکتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں نے صفائی کر دی, آپ نے دیکھا کہ چیز گندی تھی تو آپ کیا کہتے ہیں, تم نے صحیح نہیں کی یا تم ٹھیک کیا کرو. تو اس کی وجہ اگر آپ کہتے ہیں مجھے پتا کہ یہ نہیں صاف یا اس طرح نہیں ہوا یا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو آپ نے نہیں ٹھیک کیا کہنا یا یہ ٹھیک نہیں ہوا, اس سے ٹون بہرحال بہت بدل جاتی ہے. پھر اسی طرح اس بات کی خبر دی کہ وہ امامت کے اہل نہیں اور اس میں اور امامت میں کوئی میل نہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اعراض میں خفقی یعنی غصہ دکھتا ہے کہ آپ نے اس کو خطاب کے قابل بھی نہیں سمجھا, گویا کہ یعنی یہ امامت سے روکنا اس کی عدم موجودگی میں تھا. یعنی کسی کو اس طرح کا روکنا, آپ سامنے روکنا یا اس کو بات کر کے کہنا اور بھی زیادہ چپتا ہے جب کسی کی برائی آپ اس کے سامنے کرے. تو اللہ کے نبی نے انڈائریکٹ بات کی, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بس باتیں انڈائریکٹ کر لی جائیں تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ دوسرے کو شرمندگی سے پھر بچاتی ہیں. اسی طرح لمبی نماز کے سبب امام پر شدید خفقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہوئی, اس کے بارے میں روایت بہت جگہ ہمیں ملتی ہے, لیکن ایک اور کتاب ہے من صفات الداعیہ یعنی دعوت دینے والے کی صفات, اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پیج 51 اور 53 میں. اسی طرح چوتھی تھی اپنی موجودگی میں قرت تورات پر شدید ناراضگی. یہ بھی بہت معروف واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی ساتھی سے ایسی غلطی سرزد ہوتے دیکھتے جس کی ان سے توقع نہ ہوتی تو آپ ناراضگی کا اظہار کرتے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اس سے ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے. بڑی محتاط سی بات ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو جانے نہ دیں, لیکن اس طرح نہ ٹوکیں کہ اگلا برا فیل کرے. اشارہ کافی ہوتا ہے, اشارے پہ بھی کوئی مائنڈ کرتا ہے تو پھر کر لے, لیکن پیار سے, نرمی سے, محبت سے احساس دلا دینا یہ اگلے کے حق میں سراسر بہتر ہوتا ہے. اگر احساس نہ دلایا جائے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا قصور کیا تھا, اور پھر بلکہ اور بدگمانی آئے گی کہ مجھے پتا نہیں کیوں ایسے کہہ دیا. تو یہ نرمی کا تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کی برائیوں کو اگنور نہ کریں بلکہ غور کریں. اس کو آپ اپنے بچوں پہ لیجئے. اگر ہر بچہ مائنڈ کرنے لگے اپنے ماں باپ کی بات کو تو آپ سوچئے کہ کیا بچوں کی تربیت ہو, اور ہم کتنے بگڑے ہوئے ہوتے اگر بچپن سے ہی ہم جیسے بولتے تھے بولنے دیا جاتا, جیسے کھاتے تھے کھانے دیا جاتا, چلتے تھے چلنے دیا جاتا, تو آج ہو سکتا کہ ہم کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ ہوتے. تو ماں باپ کا بھی یہ احسان ہوتا ہے اور استادوں کا بھی یہ احسان ہوتا ہے, اور ہر اس انسان کا یہ احسان ہے کہ جو ہماری تربیت کی ذمہ داری لے, کیونکہ وہ ہمیں اس طرح سے نکھارے گا کہ جس کے بعد پھر ہم کندن بن جائیں گے. اور اللہ کے نبی کے اس اسوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے عمل کی بات دے. آج کے دور میں اس پہ ایک اور عجیب سی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی بچوں کو ٹوکو نہیں, یہ بھی ایک فتنہ ہے, نہیں ان کا کانفیڈینس لوز ہو جائے گا, جو کرتے ہیں کرنے دو. اچھا پہلے بچوں کو منع کرتے, اب اسٹوڈینٹس کو بھی نہ, نہ نہ ان کو نہ ٹوکو, مائنڈ کریں گے ٹیچرس کی بات کو. تبھی تو آپ دیکھیے کہ ادب بالکل ختم ہو گیا نا. تو اس لیے آپ کسی بھی جگہ تعلیم و تدریس سے منسلک ہیں, چاہے وہ ریلیجس ہے یا نان ریلیجس, تربیت کے لیے بہرحال تھوڑی سی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں, ٹاپک نمبر 38, 38, ذہین و فتین شخص کی کوتاہی پر غصہ. اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں نا, کہ جو شخص بہت سمجھدار ہے, عقل مند ہے, باپ کہیں گے اس کو تو کچھ نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس کی چھوٹی سی کوتاہی پر بھی آپ ناراض ہوئے. اور یہی انداز قرآن پاک میں بھی ہے. اگر آپ 22 پارے کی ابتدائی آیات اور 21 پارے کی آخری آیات دیکھیں تو ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, یا نساء نبی لستن کاہد, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو یہ کسی کی برائی نہیں ہوتی, یہ خوبی ہوتی ہے. کبھی آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو ڈانٹے تو آپ خوش ہوا کریں کہ اچھا میرے سے تو یہ بات بالکل توقع نہیں کی. بس وہ کہتے ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی بات دیکھتے ہیں, میری تو چھوٹی چھوٹی باتیں ٹوکتے ہیں, اس لیے کہ آپ بہت ذہین ہیں, اس لیے کہ آپ بڑے اہم ہیں. تو آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی ایسی بات کو نہ سمجھ پاتے جس کا سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا, تو اللہ کے نبی اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. پہلی مثال ہے بلندی مقام کو کوتاہی اعمال کا سبب سمجھنے پر غصہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لنسنا كحيتك, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حکم دیتے تو ایسے کام کا حکم دیتے جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتے. اس پر انہوں نے, یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ بے شک ہم آپ جیسے نہیں ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی لفظشیں معاف کر دی. یعنی گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریف کی, جیسے آج کوئی اپنے استاد کو کہ نہیں جی آپ کی تو کیا بات ہے, کیوں کیا بات ہے, ایک ہی جیسے ہیں انسان ہونے کے ناطے سب ایک جیسے ہیں. تو انہوں نے, صحابی نے تو بے شک اللہ کے نبی کی خوبی کا ذکر کیا, لیکن یہ سن کر آپ اس قدر زیادہ ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی. پھر آپ فرماتے, بلا شبہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں, بس وہ کہتے کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں, آپ اس پر ناراض ہوتے کہ بلندیوں کے پانے کا تقاضا عمل میں کوتاہی نہیں, بلکہ اس کا تقاضا تو نعمت دینے والے الوہاب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کے خاطر مزید اعمال کا کرنا ہے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، مطلب یہ کہ انسان جتنا اوپر جائے اس کا مرتبہ دنیا والوں کی نظروں میں بڑھتا جائے تو اس کو اور کیئرفل رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ بالکل ہی ڈھیلا ڈھالا ہو جائے اور غلطیاں کرتا جائے، نہیں، اس کو بلکہ مزید کیئرفل ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس کی کئی مثالیں آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. چھوٹے بچے جو کچھ بھی بول لیں کریں کو برا نہیں مناتا، بڑا بندہ بچوں کی طرح بتکی باتیں کرے تو سب نوٹ کریں گے. اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں. تو جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو خطرہ زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح ایک مثال ہے، اجازت طلب کرتے وقت جواب میں کوتاہی پر رحم کی، یعنی بعض لوگ بات کرنے کے دوران تھوڑی سی کیئر لیس کا اظہار کر دیتے ہیں، تو ایسے معاملے میں لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی کس طرح بات کرتے تھے اس کی مثال ہم دیکھیں گے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، وہ بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدفعت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا انا کانہ کریہہ. وفی روایت ابو داؤد الطیالسی کریہ ذلک بالجزم، میں اپنے والد کے ذمہ قرض کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دریافت فرمایا کون ہے، تو میں نے عرض کیا میں، جیسے ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں ہوں بھائی، میں ہوں بھائی، کون میں، یہ نہیں پتا ہوتا. ہاں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، گویا کہ آپ نے اس کے جواب کو ناپسند کیا. امام ابو داؤد الطیالسی کی روایت میں کہ راوی نے بلا تردد یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو ناپسند کیا. تو اب دیکھیے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے میں کہا تو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ میں کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جب ہم کسی کو کوئی بات کہنے کے جواب میں کہ میں ہوں بھائی، یہ میں ہوں، جواب دینا چاہیے. گھر کے باہر ہے، کوئی فون پہ ہے، کوئی آپ سے پوچھتا آپ کون ہیں، میں ہوں. بھائی آپ کو کیا پتا اگلا بندہ اس وقت کس سوچ میں، اس کو اور کتنے کام ہیں، آپ اتنے اہم تو نہیں ہیں کہ آپ کا نام سنتے ہی وہ سمجھے. بعض دفعہ وہ لوگ جن کی اکثر آپ بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بات بھی آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے، ان وقت پہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بات کرتے وقت اتنا کلیئر کٹ بات کرے، ٹھیک بات کرے، سیدھے طریقے سے بات کرے کہ جس بات کو سن کر پھر دوسرے لوگ صحیح رائے قائم کریں، نہ کہ مس انڈرسٹوڈ ہو جائیں اس کی بات سے. پھر اسی طرح ایک اور مثال ہے، اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کو ایک جیسا سمجھنے پر برہمی. وسال سے مراد کیا ہے؟ روزوں کی راتوں میں ان سب چیزوں سے قصدن دور رہنا جن سے روزوں کے دنوں میں روزہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے تعلقات کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا. اب یہ سومے وسال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس کو لیتے تھے لیکن عام لوگوں کو اپنے اس سے منع کیا. آئیے دیکھتے ہیں روایت. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمین فإنک یا رسول اللہ تواصل فقال رسول اللہ ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین فلما ابو ان ینتہوا عن الوصال واصل بهم یوما ثم یوما ثم رعوا الہلال فقال لو تاخر لزدتکم کل منکل بهم حین ابو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا تو بعض مسلمانوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ تو وصال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کون مجھ جیسا ہے، میں تو رات بسر کرتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی لاتا ہے. جب صحابہ وصال کرنے سے نہ رکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا، پھر دوسرے دن وصال کیا، پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لیٹ ہوتا یعنی چاند نظر نہ آتا تو میں تمہارے لیے اور زیادہ یعنی وصال کرتا. مراد یہ ہے کہ اگلی رات میں بھی پھر تمہیں کسی چیز کی اجازت نہ ہوتی اور تم ایسا نہیں کر سکتے تھے. جب وہ وصال ترک کرنے پر راضی نہ ہوئے تو آپ نے یہ بات سرزنش کی، یعنی آپ کو انہیں پسند نہ کیا. جب آپ نے کہا کہ تم لوگ اس طرح نہ کرو کہ ایک روزے کے ساتھ ہی دوسرا روزہ شروع کر لو تو پھر رک جاؤ، لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا پھر اب میں تمہیں زیادہ مشکل چیز دکھاتا ہوں تاکہ تم اس کو کرو اور تم کر نہیں سکو گے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون میری طرح؟ تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس پہ کہ یہ استفہام سرزنش کے لیے، یعنی تھوڑا سا ڈانٹ والا انداز ہے، یہ سوال کا انداز کوئی سوال پوچھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا ان کو وارن کرنے کے لیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال فرمایا، پھر جب انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ لیٹ ہوتا تو میں تمہارے لیے مزید وصال کرتا. اس بات پر علامہ عینی کہتے ہیں یعنی وصال کے بارے میں یہاں تک تم اس کے کرنے سے عاجز ہو جاتے اور تم کو اس کو ترک کر کے تخفیف کا سوال کرتے. کیا پتہ چلا کہ جب کوئی ایک رخصت مل جائے تو اس کو لے لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو لے کے خوشی محسوس کریں. انسان جب اس کے اوپر بحث مباحثے میں پڑ جائے کہ اچھا میں تو ضروری ایسے کروں گا اور یہ کرنا ہوگا تو وہ درست طریقہ نہیں ہوتا، انسان پھر اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس کام کو زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ واصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الشہر وواصل اناس من الناس فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو مد بی الشہر لواصلت وصالا یدع المتعمقون تعمقهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے آخر میں وصال فرمایا اور کچھ لوگوں نے بھی وصال کیا. اللہ کے نبی کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر ماہ میرے لیے طویل ہو جاتا تو میں اس حد تک وصال کرتا کہ زیادہ تکلف کرنے والے تکلف کو چھوڑ جاتے. یعنی تکلف کی خاطر ایسی نیکیاں نہیں کرنی چاہیے اور پھر ایسی نیکیاں بندہ کر بھی نہیں پاتا، یہ وہی کرے گا جو کہ پورے دل کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ کرے گا. تو بہرحال اس حدیث سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ نرمی پہ نرمی، سختی پہ سختی، اور اللہ کے نبی بہت بیلنس پرسنالٹی تھے. آپ کی شخصیت میں روب بھی تھا، لوگ آپ کے پیچھے بات کرتے، محبت بھی کرتے، لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. آپ کو دیکھ کر آپ کے معاملے میں لوگوں کا جو سٹائل تھا وہ بدل جاتا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد بھی تھے. پھر اس میں یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کو تھوڑی بہت سزا بھی دی جا سکتی ہے، تعزیر یا تادیب. تادیب کہتے ہیں ادب سکھانا، یعنی شاگردوں کو ادب سکھانے کے لیے بعض دفعہ کوئی فائن دیا جا سکتا ہے، کوئی سزا دی جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو چھوڑ دیا جائے. صرف یہ ٹریننگ ہوتی ہی بالکل ایسے جیسے آپ چاول دیکھ کے سمجھتے ہیں نا کتنے پانی سے گل جائیں گے، اسی طرح تعلیم دیتے وقت استاد کو خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اب کس چیز کا حکم دینا ہے کس کا نہیں دینا. نہ تو وہ بھول کے کوئی بات چھوڑتا ہے اور نہ جان کے کرتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح بتاتا ہے کس انسان سے کیسے بات کرنی ہے، اور اس میں پھر جس کے بات ہو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. تو بہرحال اس میں ہم سب کو بہت کچھ ملا، خاص طور پہ آپ اپنے بچوں کے ناطے سے اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کے بڑے بچے کوئی بچوں والی حرکت کریں تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں بیٹا آپ کو تو یہ نہیں سوٹ کرتا، آپ کی تو یہ جیسی باتیں کرنے کی نہیں ہے. بس آپ اپنے ایک بچے کو دیکھیں ایک جوتے میں دو پاؤں ڈال کے پھر رہا ہے یا دو جوتوں میں ایک پاؤں ڈال کے پھر رہا ہے تو آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں. بچوں کی طرح بعض بچے بولتے ہیں، بعض اچھلتے کودتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، تو بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹا مجھے آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی، آپ تو بہت سمجھدار ہو. اس طرح کا جملہ بولیں گے جس سے لوگ اپنے آپ کو تھوڑے سے کانفیڈینس میں محسوس کرے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی الحمدللہ رب العالمین. جی سسٹرز، ماشاءاللہ آج کا لیسن آپ سب کو کیا سکھایا، کیا ٹاپک تھا آج کے لیسن کا، پہلے یہ لکھیں کہ ہم نے کس بارے میں پڑھایا آج. جی آج ہم نے کس بارے میں پڑھا ہے، ایز بینگ ٹیچر یا کسی کو سکھانے کے طریقوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جی اینا اینا کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے روک ٹوک بھی کر سکتے ہیں. یس آپ لوگ سب ہیں میرے ساتھ ساتھ. انڈائریکٹلی ٹوکیں ناٹ ڈائریکٹ, اور اسٹوڈینٹس پہ سختی کی جا سکتی ہے حکمت کے ساتھ. بالکل صحیح. اور فائن کر سکتے ہیں, یعنی کہ ظاہر اصلاح کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں. اور بلیور ہیز اے بیلنس پرسنالٹی, تعزیر اینڈ تعذیب دونوں ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے. جی بالکل صحیح. اور پھر ہم اگر اس میں دیکھیں تو ہم کس کس طریقے سے اب اسٹوڈینٹس کی اصلاح کر سکتے ہیں یہ بتائیں. کریکٹ سلیکشن آف ورڈز فار کریکشن, بالکل صحیح, گڈ. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب سختی کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک حکمت کے ساتھ. نئے لوگوں کو غلطی پر نہیں ٹوکنا چاہیے, لیکن پرانے لوگوں کی چھوٹی غلطی پر بھی ٹوکنا چاہیے. نئے لوگوں کو ان کی غلطی پر کیوں نہیں ٹوکنا چاہیے؟ آپ نے اس سے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے کہ جو نئے نئے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں بھاگ جائیں گے؟ بالکل صحیح. اور ڈر جائیں گے, اور یہ کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس میں صبر نہیں ہوتا, برا مان جائیں گے, اور کچھ لوگوں کی ایگو جاگ جائے گی. تو یعنی ایسے انداز سے ہم ان سے ڈیل کرنا ہے کہ جس سے آہستہ آہستہ ان کے اندر کی خیر باہر نکلے نا. اور جب ہم پرانے لوگوں کے بارے میں دیکھیں تو ان کو کیوں ہم سختی رکھ سکتے ہیں؟ جی جو پرانے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم کیوں, ان کے ساتھ میں ہم سختی کیوں کر سکتے ہیں؟ یاد دیکھیں کہ اسپیشلی جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سختی کی جاتی ہے. تزکیہ اور اصلاح کرنے کے لیے, مزید نکھارنے کے لیے. یس, کیونکہ ان کے ساتھ میں مزید اسٹرکٹنس کریں گے تو پتہ ہے کہ اب ان کو اس چیز کا ٹیسٹ آ گیا تو موسٹ پروبیبلی اب یہ دور نہیں ہوں گے. اور ان کو کانفیڈنس میں لے کر حکمت کے ساتھ ٹوکیں, اور وہ رولز کو نگلیکٹ نہیں کریں, اور بیکاز نئے لوگ ان کو فالو کریں گے. ویری گڈ, یہ پوائنٹ بھی آپ نے بالکل صحیح ریمائنڈ کرایا کہ نئے لوگ ان پرانے لوگوں کو فالو کریں گے, لہٰذا پرانے لوگوں کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے تمام چیزوں کے حساب سے. یس, صحیح, الحمد للہ. اور تاکہ ان کو ایگزامپل بننا چاہیے, ان کی روک ٹوک انڈائریکٹ تعریف بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں تھا. بالکل صحیح, کہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس طریقے سے کریں. گڈ, الحمد للہ. اور یہی طریقہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم آپ سب بھی اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کرتے ہوں گے ان سب چیزوں کو ایکسپیکٹ, کہ آپ کس طریقے سے, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے اندر کمی کوتاہی تو ہوتی ہے, لیکن اس کے مطابق پھر ہم اصلاح کریں گے. جی سو الحمد للہ, ان شاء اللہ یہ کہ ہم پھر ابھی فی الحال یہیں تک رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ سیشن جو ہے بالکل اس کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے, آج آپ کی سیرہ کا سیشن ابھی ہے, تو انشاءاللہ اپنی سیرہ کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا پیش ہوا, جس میں لوگوں نے اسلام کی دعوت کو ہر ممکن کوشش کی کہ روک سکے, ختم کرے. دلائل, حجتیں, کٹ حجتیاں, الزامات, سب کچھ کرتے کراتے اب بالآخر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے عذاب دیے جاتے تھے, سزائیں, تعذیب بولتے ہیں اس کو عربی میں, عین ذال با. اگر آپ دیکھیں انزابا جس میں تعذیب کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آج تو صرف زبان سے کوئی بات کہہ دے تو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس دور میں اس طرح سے اسلام کے اوپر آنے پر جسمانی ٹارچر تھے، تو تعذیب کو آپ ٹارچرز بھی کہہ سکتی ہیں، تکلیفیں دینا بھی کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. اس میں میں چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ہر نام سنتے ہوئے اس کے نیچے اپنا نام ضرور لکھیے، کیونکہ وہ بھی تو ہم ہی جیسے تھے. کل آپ میں سے کسی ساتھی نے کہا کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے. آج سن کے ان واقعات اور ان تکلیفوں کو پھر ضرور بتائیے گا مجھے کہ اب آپ کی کیا رائے ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے اور اتنی تکلیفیں ہم پر آتی اسلام پہ عمل کرنے کی بنیاد پر، تو کیا ہم پھر بھی اسلام پہ جمے رہتے؟ یہ اب آپ بعد میں خود اپنے آپ سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلی اس کے اندر جو مثال ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے. امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. سوچیے، آپ لکھیے ذرا بلال کے نیچے اپنا نام، اور امیہ اس دور میں تو مالک تھے نا، آپ اس مالک کی جگہ چلیں شوہر، حالانکہ کوئی شوہر اتنا ظالم نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی اس سوچ بدل چکی ہو، اسلام سے ہی دور ہو گیا ہو. ادروائز آپ دیکھیے، ہم تو کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے نیا، صرف دین پہ عمل کرنے والے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے اپنے ہی دین کے اوپر عمل کرنا یا دوسرا دین چھوڑ کے اس دین پہ آ جانا. لیکن اس کے باوجود ہم کتنی حجتیں پیش کرتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر سڑکوں کے اوپر دھکیلتے. انسان تھے کہ جانور؟ آپ سوچ کے دیکھیے کہ انسان ایسے وقتوں میں کیا سوچتا ہے. اور بلال کی زبان پہ لفظ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. لوگ بعد میں پوچھتے تھے کہ بلال آپ احد کیوں کہتے ہیں، صرف اللہ کے لیے اور لفظ کیوں نہیں بولتے، اللہ کیوں نہیں بولتے، واحد کیوں نہیں بولتے؟ تو کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ کافروں کو جتنا لفظ احد سن کے غصہ آتا ہے، اتنا ان کو کسی اور لفظ کو سن کے غصہ نہیں آتا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو سن کر، ایک بات کو سن کر برا مناتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر دوسرے ایج پہ لے جاتے ہیں. دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا. سوچی، پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا. چوائس دے رہا ہے کہ یا کفر کرو یا پھر اسی حالت میں مرو. تو بلال کہتے احد احد. ان کی ماں بھی مسلمان ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. امیہ ان کو تنگ کر کے تھک چکا تھا. ایک دن ان کی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، کیوں اتنی مار کھاتا ہے؟ اور آپ اپنے اوپر لے کے یہ سوچیں کہ مار کھا کر بھی تکلیف نہیں کیا ہوتی تھی، انسان تھے نا، پتھر کے تو نہیں تھے، چمڑی کھال ان کی بھی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ مشن کی دھن اور مقصد کی سچائی بندے کو تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. دین کا کام کرتے ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لیکن جب آپ کو اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے تو آپ اس وقت پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سن کے گالیاں بھی بے مزہ نہ ہوا، اور جو تکلیفیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں اس کا تو کیا کہنا. تو ان کی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کو کہو، اس کو کہو کہ باز آ جائے، میری ماں میرے سے اتنی مار کھاتا ہے. خیر، اس کی ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال کیوں اتنی مار کھاتا ہے، کہہ دے جو یہ کہتے ہیں، کہہ دے، اللہ کو تیرے دل کا حال پتا. تو اس پہ بلال مسکرائے، کہنے لگے کہ آج پتا چلا مجھے کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا. کہا کیسے؟ کہا اگر مجھ سے ہارا نہ ہوتا نا تو میری ماں کو سفارشی بنا کر نہ بھیجتا. بعض روایتوں میں حضرت بلال کا یہاں تک پہ بھی آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا، کہتے تھے کہ تم ایک گھڑا خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں چھید تو نہیں ہے. تو میرا رب جب مجھے خیر بیچ لے رہا ہے تو کیا وہ مجھے ٹھوک کے نہیں دیکھے گا کہ کیا میں اس دعوے میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچیں اور پوچھیں کہ ہم دین کے لیے کتنی تکلیف سہنے کو تیار ہیں، جبکہ ہمیں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی، نرم آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم دین سیکھتے ہیں، موسم کی موافقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، لیکن بس بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس دین کی ویلیو کو پہچاننا ہے۔ اتنی تکلیف میں دیکھ کر ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو میں آزاد کرواتا ہوں، ایک بھاری قیمت دی اور ان کو اللہ کے لیے آزاد کروا دیا۔ ظاہر تو لگتا ہے کہ ابو بکر نے اتنے پیسے دے کے آزاد کرایا، لیکن دوسری طرف دیکھے تو انہوں نے حضرت بلال کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی خرید لی، کیونکہ جو کسی کو آزاد کراتا ہے پھر اس کی ساری نیکیاں بھی اس کے ذمہ میں آ جاتی ہیں۔ دوسری مثال عامر بن فہیرہ کی ہے، ان کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا کہ یہ پھر ابو بکر صدیق کے خادم بنے تھے۔ آپ نے تو شاید ابھی نہیں سنا، لیکن عامر بن فہیرہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی راہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا اور ان کے پیچھے بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے جو نشان ہیں وہ اپنی جگہ سے مٹ جائیں اور کھوجی جو ہیں آپ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ سکے۔ پھر اس طرح ایک مثال ہے ابو فقیہ کی، ان کا نام افلح تھا، فلاح پانے والا بہت زیادہ، قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے، کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہی، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں بھی وہ ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو ان کو بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ سہ سکتے ہم یہ تکلیفیں؟ میں آپ سے کہوں نا کہ یہاں سے وہ بس تقریباً ایک میل دور تک آپ کو پیدل جانا ہے اور وہاں جا کے ہم تھوڑی سی دین کی دعوت دیں گے تو 10 لوگ سوچ میں پڑ سکتے ہیں ہم میں سے، چلیں گے اتنی دور، دھوپ بھی پڑی ہے، گرمی بھی ہے اور اگر اوپر روزے بھی ہوں۔ آپ سوچیں کہ کیا ہم نے وہ تکلیفیں سہی؟ سچ ہے نا، قرآن میں آیتیں آتی جا رہی تھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ آج ہی دیکھ لیں کہ علم کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے جان پہ فتنہ بنی ہوئی ہیں۔ جتنے لوگ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ان کی ہے جو انٹرسٹڈ ہے اور اوکے کر چکے ہیں، لیکن اب آزمائشوں کا شکار ہے۔ کسی کو ایک غم ہے تو کسی کو دوسرا مسئلہ ہے، تو کوئی ایک قربانی نہیں دے سکتا تو کسی کو ایک اندیشہ آنے نہیں دے رہا۔ میں سوچتی ہوں شکر اللہ کے نبی آج کے دور میں نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے تھی اور کہتے بھی ہیں کہ آج بھی زندہ ہے۔ میں سوچتی ہوں اللہ نے اپنے نبی کو بہت سارے صدموں سے بچا لیا، بہترین دور کے لوگوں میں رکھا اور سرخرو ہو گئے۔ آج کے دور میں اگر نبی ہوتا تو کٹتا، دل کٹتا۔ کہیں میں ایک جگہ تھی تو میں دیکھ کے کہہ رہی تھی اللہ نبی اور نبی کی امت پہ رحم کر، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دین جو اتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا آج اس کے حصے بکھرے اکھیڑ رہے ہیں۔ اور اگر آج کوئی اس دین کا دفاع کرنے کی نیت سے نکلنے لگ جائے گھر سے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے بیکار کام کرنے جا رہے ہیں، اب ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے تو اب یہی کام کرنے لگ گئی ہیں۔ ایک بچی نے کہا کہ اس نے جب کورس کیا تو اس کی دوستوں نے اس کو تانا دیا، ہاں ہاں تمہیں اسکول کی پڑھائی مشکل لگتی تھی نا اس لیے تم قرآن پڑھنے لگ گئی ہو۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر ہمیں اللہ کے راستوں سے ہٹا لیتی ہیں، لیکن کہاں پتھروں پہ جانا، عقل چلی جاتی تھی، کھو جاتی تھی عقل کہ ہم کس طرح سے کام کریں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے حباب بن ارد کی، زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے، ان کو بنو خزایہ کی ایک عورت ام انمار بنت صبا نے خرید لیا، لوہار تھے یعنی جیسے آئرن سمتھ۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردنیں موڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجایا. اور اگر میں بھول نہیں رہی نا تو یہی ہے وہ صحابی کہ جب بات میں ایک موقع پہ لوگوں نے کہا کہ سناؤ ذرا اپنے اسلام سے پہلے کی کہانیاں، بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے، سناؤ وہ شروع کے دن کیسے تھے. تو انہوں نے اپنی قمیض کا پیچھے سے پردہ اٹھایا تو ان کی پیچھے کھال کے اندر اس طرح گھڑے پڑے ہوئے تھے، ایسے کہتے ہیں کوئلے اندر میری کھال میں جاتے تھے اور سوراخ ہو جاتے تھے. اور ایک صحابی ان کہتے ہیں کہ میرے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر بچے کھیلا کرتے تھے. اور یہ سچی باتیں ہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، ایک ایک بات کے پیچھے دلائل موجود ہیں. بال نوچا جانا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ آنا، جلتا ہوا لوہے کا ٹکڑا کسی کی پیٹھ پہ ڈال دینا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنا سستا سودا نہیں ہے اسلام کا، یہ بہت مہنگا سودا ہے. حضرت زنیرہ صدیقہ ہے نا، ایسے صدیقہ پہ زنیرہ کہہ لیں، کچھ ان کو زنیرہ پڑھتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے صدیقہ کا لفظ ہے نا اس طرح زنیرہ کا وزن ہے. رومی لانڈی تھی یعنی کرسچین، مسلمان ہوئی، ان کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اندھی ہو گئی، بلائنڈ. تو جب اندھی ہوئی تو اور سونے پہ سہاگا کہنے لگے تم پر لات اور عزہ کی مار پڑ گئی ہے، یعنی بتوں کی مار پڑ گئی ہے، تم ان کو برا کہتی ہو نا، یا تم ان سے مدد نہیں اب مانگتی تو انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو کہنے لگی نہیں، وہ اللہ ہی انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر سکتا ہے. ہم ہوتے تو بدشگونیاں لیتے، جیسے ذرا کوئی دین کی طرف آئے نا اور بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، کہتے دیکھا یہ جانا شروع ہوئی نا پھر بیمار ہو گئی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ایسے فتنوں سے بچائے. آپ دیکھیے جب بھی آپ دین کی طرف آئیں تو آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے نا تو یہ آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ روز باہر نکلتے ہیں، حادثہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے حادثہ آپ کا ہو جائے دین کے لیے آتے ہوئے، بچے کو چوٹ لگ جائے اسکول میں، اللہ نہ کرے کبھی بھی، تو کہیں گے دیکھا اور جاؤ اسکول میں، برف پہ گئے پاؤں پھسل گیا اور جاؤ برف میں، تو وہ تو بازار جاتے ہوئے بھی پمٹ سکتا تھا، لیکن یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے. اور دیکھیں ان کا ایمان اتنے تپاک سے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لات اور عزہ نے نہیں، اللہ نے بیمار کیا اور وہ ٹھیک کر سکتا ہے. تو اگلے دن اٹھی تو ان کی بصارت بالکل ٹھیک تھی. تو اس پہ مشرکین خوش ہوتے نا کہ واقعی یہ سچی ہے، کہیں گے نہیں نہیں یہ محمد کا ایک جادو ہے، نہ ماننے والے نہیں مانیں گے. اسی طرح ام عبیس نام کی ایک عورت بنو زہرہ کی لونڈی تھی، ان کا مالک اسود بن عبد یغوس ان کو ستاتا، اللہ کے نبی کا بڑا کڑا دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا. بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب ان کو ستاتے تھے، کیونکہ یہ بھی خود اسلام پہ نہیں تھے، اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں، یعنی مجھے کوئی مروت نہیں ہے کہ تم مجھے سوچو گی کہ میں مار رہا ہوں، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑا، یعنی خود تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور وہ کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. سوچیے ان باتوں کو کاغذ کے صفوں پہ لیں گے نا اتنی مشکل سمجھ نہیں آئیں گی، جب عمل میں لائیں گے نا پھر سمجھ آئیں گی. اسی طرح جو لونڈیاں مسلمان ہوتی تھی وہ تو بیچاری اور مشکل میں آتی، کیونکہ کسی کے قبضے میں تھی. دو لونڈیاں تھیں مسلمان ہوئی، ناہدیا اور ان کی صاحبزادی. کہتے ہیں کہ عبد الدار کی ایک عورت کی یہ لونڈیاں تھی، مسلمان ہوئی تو ان کو ستایا گیا. ابو بکر نے حضرت بلال، عامر بن فخیرہ، ابو فقیخہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. تو اس کے اوپر ابو بکر کے باپ ابو قحافہ نے ڈانٹا، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ کمزور کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، کوئی اگر تم نے غلام آزاد کروانے ہیں تو ذرا طاقتوروں کو کرو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. مطلب یہ تھا کہ غلام خریدو تو ان سے کچھ کام کراؤ، یہ کمزور غریب مارے کھائے ہوئے لوگ تمہیں کیا دیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں ان کو اپنی ذات کے لیے آزاد نہیں کروا رہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل کی آیت 14 سے 21 تک ابو بکر کی شان میں نازل کی.
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, امیہ بن خلف اور اس جیسے لوگوں کی طرف اشارہ, اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے, اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو, بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین, یعنی اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے کہ یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی تھی. یاسر باپ تھے, سمیہ ماں تھی, اور عمار بیٹے تھے. قبیلہ بنو مخزوم کے خلیف تھے, یعنی ابو جہل کے قوم کے لوگ تھے یہ. جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے ان کو ستایا, تپتی ریت پہ ان کو اٹھاتا ہے. ایک دن اللہ کے نبی گزرے کہ یہ پوری فیملی جو ہے یہ تپتی ریت پہ لٹائی ہوئی ہے, تو آپ نے اس وقت کہا کہ آل یاسر صبرن صبرن آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرنا, انی موعدکم الجنہ, میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ آل یاسر کو بخش دے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ پورا خاندان اکٹھا جنت میں داخل ہوگا. اس طرح عذاب سہتے ہوئے یہ دنیا سے چلے گئے. کس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ بی بی سمیہ جو تھی ان کے جسم پر تیر مارا ابو جہل نے, ایک پاؤں ایک اونٹنی کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسری اونٹنی کے ساتھ تھا, اور دونوں اونٹنیوں کو مختلف طرف چلا دیا کہ جسم دو حصوں میں چر گیا تھا. پہلی اسلام کے نام پہ شہیدہ بی بی سمیہ تھی, بوڑھی عورت تھی, لیکن کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو اللہ کو ایک کہہ دیتے ہیں جم جاتے ہیں تو اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح عمار کے ساتھ ہوا, سخت گرمی میں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے, کبھی سینے پہ سرخ بھاری پتھر رکھتے, کبھی پانی میں ڈبکیاں دیتے, یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی. کہتے تھے کہ محمد کا کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے آ کے کہہ دیا, لیکن دل میں پورا ایمان تھا. بات کہہ کے جان بچا کے تو آگے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی میں نے کیا کیا, جان بچا کے زبان سے وہ کلمہ کہہ دیا جو میرے دل میں نہیں تھا. کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کے نبی ہونے پہ قائم ہوں. تو اس پہ آیت نازل ہو گئی تھی,
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله
کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا, لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا, تو اس پر اللہ کا غضب اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے. سورۃ نحل کی آیت 106 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی آتی تھی تو اس کے بعد یہ پھر اس پہ جمے نہیں رہتے تھے, توبہ تلہ کر لیتے تھے. اسی طرح مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ دیکھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکے تھے, خوبصورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے, کیسے خوبصورت ہوں گے آپ خود ہی سوچ لیں. امیر ماں کے بچے تھے, لیکن جب اسلام ملا آگئے. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ناطقہ بند کر دیا, کہا میں تم سے بولوں گی نہیں, کھانا پانی بند کر دیا, گھر سے نکال دیا. اب لاڈوں میں پلے ہوئے بچے بےچارے اتنے تھپیڑے کا سہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کی کھال سانپ کی کچھلی کی طرح ادھڑ گئی, دھوپ پڑی, گرمی پڑی. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مصعب بن عمیر جب گزر رہے تھے تو جسم پہ صرف ایک چادر تھی اور کانٹوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا تھا, بٹن نہیں تھے جوڑنے کو. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے کہا کہ یہ وہ مصعب تھا کہ جب خوب اچھے کپڑے پہن اوڑھ کے اچھی سواری پہ نکلتا تھا تو مکہ کے لڑکے اور لڑکیاں اس کو دیکھا کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے، ہیرو مانتے ہوں گے. لیکن آج اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پورا کفن بھی نہیں تھا ان کے پاس. سر چھپاؤ تو پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں چھپاؤ تو سر کھلتا ہے. تو آپ نے کہا کہ سر چھپا دو، پاؤں پہ اثر گھاس لگا دو، یہ اسلام آپ کی اکڑ شکڑ ساری لے جائے گا. یہ نہیں کر سکتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے. سب سے پہلے بندہ بندگی کے رنگ میں ایسے کھلتا ہے کہ شکر ہے کھانا تو ہے، چاہے چار دن کا باسی ہے میں کھا لوں گی، میری اوقات ہی ہے. یہ جو آج ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں نا ہیرو بنا کے اور صاحب بنا کے اور اکڑ دکھاتے ہیں، یہ بچے پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. عاجزی کے سبق کے ساتھ رہیں گے بچوں کو بھی تو اللہ کے بندے بنیں گے، پھر اللہ کے کام کریں گے. یہ ہم نے تو خود کوئی بڑا پالا ہوا ہے، دوسروں کی کیا بات کرے. اسی طرح صہیب بن سنان رومی، اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ اپنی عقل کھو بیٹھے، ایسے ہی بولتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا بولا کیا نہیں بولا. حضرت عثمان کو اس طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹتے. امیجن کرے، ایک بندہ ہے اور اس کے ارد گرد کھجور کی چادر ایسے لپیٹ دی جائے اور نیچے سے آگ کی دھونی دے دیتے اور وہ دھوئے سے بھر جاتی، کاربن جمع ہوگا. تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے. کوئی ٹارچر نہیں ہے جس کو آپ سوچیں کہ کسی کو دیا گیا اور وہ نہ دیا ہو. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو ستایا گیا، نوفل بن خویلت اور بعض کہتے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل کرنے سے باز رہے. ہم میں سے کبھی کسی کو کسی نے رسی میں باندھا کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہیں میں رسی سے باندھ دوں گی؟ مگر دونوں نے ان کی بات نہ مانی. پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے ان کو قرین کہتے ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ ملائے ہوئے. یعنی رسیوں میں بننے کے باوجود بھی ان کو کسی نے نماز روزے سے نہیں روکا. اور ابو جہل کا حال کیا تھا کہ جس کے بارے میں سوچتا کہ کوئی دین کی طرف آ رہا ہے، بااثر ہر کا شخص ہے، طاقت رکھ سکتا ہے، تو اس کو تو دھمکیاں دیتا، ڈانٹتا، عزت مال کو نقصان دینے کی دھمکیاں دیتا. اور اگر کوئی غلام مسکین بےچارہ کمزور اگر آ جاتا اس پہ تو پھر اس کو وہ اور زیادہ تھریٹ کرتا، دوسروں کو بھی کہتا اس کو مارو اور خود بھی مارتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس قسم کی باتیں تھیں. یہ تو عام کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی نا، اور بڑوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ پھر وہ اس قسم کا معاملہ کرتے تھے.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، آج کا ہمارا سیرت کا سیشن تھا تو اس سے ہم نے کیا باتیں سیکھی آپ لوگ سب بھی لکھیں. اور آئی واز جسٹ تھنکنگ یہ کہ واقعی کہ ان کی جو مشکلات تھیں ان صحابہ کرام کی یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کری ان میں سے تو کوئی سی بھی ہم نے نہیں کری الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ بھی رکھیں. اینڈ یہ کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں، ہر چھوٹی سے بڑی چیز تک سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحم سمجھیں، فیل کریں. باقی صبر، بالکل صحیح، صبر کرنا یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی ڈٹرمنیشن اچھی ہونا کہ اگر آپ کو اپنے جو گول سیٹ کیا ہے اور اس گول کے اوپر اس کو حاصل کرنا اتنا اچھے طریقے سے آپ کے اندر اس کا ارادہ ہو سو دین کیا ہوتا ہے. دے وینٹ تھرو سو مچ فور دین اینڈ واٹ اباؤٹ اس. بالکل صحیح کہ جب وہ تو اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی بہت قیمت کا احساس بھی رہتا ہے. بہت تکلیف دے تھا یہ سبق, بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹارچرنگ ان کے طریقے تھے قریش کے اور کفار کے, تو وہ کتنے زیادہ تھے, کتنے تکلیف دے تھے سب کے لیے واقعی. اور میں یہ سوچتی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایمان والوں کی ہر خیر کے لیے اتنے حریص تھے کہ جب وہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہم صرف پڑھ کے امیجن کر کے اس کو فیس مطلب ایک تکلیف فیل کرتے ہیں اپنے دل کے اندر اور وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. تو ان کی مشکلات کے آگے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اینڈ لو دا پوائنٹ کہ کیا میرے رب مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا. اینڈ پریڈ مے اللہ گرانٹ از دیٹ ایمان. بالکل صحیح, یہ پوائنٹ بہت اچھا تھا. اور یہ ہم نے جب میں نے تفسیر فار دا فرسٹ ٹائم پڑھی تو میں تب جب یہ سنا تو لٹرلی مجھے بھی احساس یہ ہوا اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری اسٹرانگ پوائنٹ. کہ پھر ہمیں تھوڑا صبر بھی آ جاتا ہے کہ اٹس اوکے. اول تو ہم آزمائش ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ سمجھنا, تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. اپنے سب مسئلے بہت چھوٹے لگتے ہیں یہ سب پڑھ کر. جی بالکل, یہ سب پڑھ کر اپنے مسئلے چھوٹے لگتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سمپلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیکیوں کی کتنی قدر کرتے ہیں. یس وہ اتنے مشکلوں میں جمے رہے دین پہ لیکن ہمیں اتنی آسانیوں میں چانس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کام کرنے کے, کیا پھر بھی ہم پیچھے ہٹیں گے؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اینڈ یہ سب جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یس سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فیل کیا جب ان کے بارے میں پڑھا کہ ہماری کوئی بھی نیکی ہو وہ واقعی اخلاص کے لیے ہونی چاہیے؟ یس وہ ذرا بھی اس میں کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں رکھنا چاہتے تھے, بس ٹوٹلی کمپلیٹلی بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ان کے جیسے ذہن پہ یہی سوار تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ان سے خوش ہو جائے نا, ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بالکل صحیح. تو یہ اگر انسان کو یاد رہتا کب ہے کہ جب ہمیں ہمارا گول بھی یاد ہو کہ میں نے کیوں اس دنیا میں کیا میں حاصل کرنے آئی ہوں, اور پھر اس کے مطابق ہر دن ہر وقت کام کرنے کا بھی شوق ہو, تو وہ ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار رہے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیتیں بھی پھر خالص رہتی ہیں. یس تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اب ہم یہ سیرہ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے حالات کے ساتھ ریلیٹ کر کے اپنے اعمال میں ہم بہتری لا سکیں, اللہ تعالیٰ کے مزید شکر گزار بن سکیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. بالکل, یعنی ایسی نیکیاں بھی کروائیں کہ جو کسی کو نہ پتہ چلے, بس اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہو. پھر ایسی نیکیاں بھی ہوں کہ جن کے اندر ہمارا اخلاص بہت اسٹرانگ ہو. اس دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی مصیبت بھی چھوٹی لگتی ہے یہ سب سن کر. صحیح بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جس کسی کو اپنی مشکلات بڑی لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو یاد کر لینا چاہیے, اور ان کی تو بہت بہت زیادہ تھی نا. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کر دیں, اور ایسے اعمال کے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے راضی کر دیں. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ بھی کہ آپ لوگ اپنی 10 منٹ کی بریک کر لیں اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے تو آپ کا تجوید کا سیشن ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
تعالى الرحيم
العالم الحاكم المقدم
Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ ہماری بریک اوور ہوئی الحمدللہ. اور کتنے لوگ ہیں جو آ گئے ہیں بریک سے واپس؟ ہوں الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ابھی تجوید کا سیشن ہے جس میں آج آپ نے سنانا ہے. آپ اپنے مصحف اور اپنے مائک کے ساتھ ریڈی رہیں, ٹھیک ہے؟ اور سب اپنے ابھی سے ہینڈ ریز کریں, شاباش, ٹھیک ہے؟ سب کا ہمیں جو ہے نا میکسیمم آؤٹ پٹ آپ کا ہونا چاہیے انشاءاللہ. سسٹر ہینا ہمارے ساتھ ہیں, تو سسٹر ہینا میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں انشاءاللہ. تو ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. اوکے, آج ہماری سورۃ الممتحنہ کا لاسٹ پارٹ ہے جو کہ ہم نے سنانا ہے. آئی نمبر 12 اور 13 سے, 12 ہے اور 13 ہے انشاءاللہ. تو میں مائک چھوڑتی ہوں انشاءاللہ. فرسٹ سسٹر آپ آئی نمبر 12 اینڈ 13 پڑھیے سورۃ الممتحنہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ.
جی کچھ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. کچھ جگہ کے اوپر نا آپ کی کسرت تھوڑی ویک تھی تو اس کو تھوڑی توجہ کی بھی ضرورت ہے. جیسے یوبایعنک تو یہاں پر یہ جو یہ ہے یہ یوبایعنک لگ رہا تھا, یہ نہیں یوبایعنک. سیم ورڈ آ رہا تھا آگے فبایعہن, یہاں پہ بھی تھوڑی سی لگ رہی تھی آپ کی کسرا ویک. پھر اسی طرح سے جی یہاں پر جو خوف ساکن آ رہے تھے کافی سارے, یہاں پر نا آپ کی جو لیول آف ہیوینس ہے یہ تھوڑا سا کم تھا, یہاں پہ اس کو مزید آپ نے ہیوی کرنا ہے. لائک ولا یسرقون ولا یسرقون ولا یقتلن, خوف کی ہیوینس انکریز کریں. پھر یہاں پہ جو کسرہ کے ساتھ سواد آ رہا تھا اس کے اندر بھی آپ تھوڑا اور یعنی ہیوینس اور ایڈ کریں گی. ولا یعصینک یعصینک, پھر اسی طرح سے غضب, تو بعد کے اندر غضب اللہ اور لاسٹ میں را تھا وہ بھی مزید ہیوی ہوگا اصحاب القبور. ٹھیک ہے, تو تھوڑا ہیوینس کے اوپر ابھی مزید پریکٹس کیجیے. آئین کی لائٹنس کے اوپر ابھی کوشش کریں, جو آئین ہے وہ تھوڑا سا آپ کا ہیوی ہے, میک شور کہ آپ کا جو منہ ہے وہ کھلا ہوا ہو اور خاص طور پہ اندر سے جو ڈیپ پارٹ ہے وہ ڈاؤن ہونا چاہیے. جیسے یوبا یہ تو آئین کے لیے آپ بالکل نا آپ کا جو ڈیپ پارٹ ہے وہ ڈاؤن ہوگا, آپ کا منہ اندر سے کھلا ہوا ہوگا. ولا یا سوئی یا, اس کو یا کر کے نہیں, ولا یا سوئی نہ فی معروف فبایعہن, تو یہ تھوڑا سا اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. پھر اس میں نا جو لاسٹ میں ورڈ تھا قد یئسوا اور کما یئسا, اس میں جو آپ کا یا تھا وہ بہت ٹائٹ ہو رہا تھا. لائک قد یئی, جیسے آپ حمزہ کے لیے پہلے سے ریڈی ہو رہی ہے تو یعنی یا ریلیکس نہیں تھا, ی کی ساؤنڈ آ رہی تھی. قد یا قد یئسوا جو ٹائٹنس ہے یا جو اسٹرانگ ہٹ ہے وہ حمزہ میں آئے گا لیکن پہلے نہیں. ٹھیک ہے, تو یا کو ریلیکس رکھیں گے دونوں ورڈز میں, یئسوا یئسا. ٹھیک ہے, اس میں یا ریلیکس اس کو کھولیں اوپر نیچے لپس کو, یا اور پھر ای حمزہ, پھر آپ لوور جا کو نیچے ڈاؤن پش کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. کہ نیکسٹ سسٹر آپ انہیں دو آیات کو ریپیٹ کیجیے 12 and 13.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله.
أمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جي ما شاء الله. تھوڑا سا نا ابھی آپ نے آئین کے اوپر پریکٹس کرنا ہے. آئین کو اپنے لائٹ رکھنا ہے. آئین آپ کا تھوڑا ہیوی ہو رہا ہے. جیسے یوبا یئر نکا اور اعلی, تو آئین جو ہے وہ اعلی میں بھی تھوڑا ہیوی تھا. یوبا یئر نکا اعلی, یعنی آ اس کو آ کر کے نہیں, تھوڑا سا آ کی طرف سامنے جا رہی ہے. تو آئین جہاں جہاں آیا وہ تھوڑا سا ایسے فیل ہو رہا تھا, تو اس کو بھی آپ نے مزید تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. باقی جیسے یہاں پہ اللہ یشرک نا, اس میں مجھے ہمس کی آواز نہیں آئی, تو اس میں میک شور کہ آپ کی ہمس ہوگی, اور جو ہمس ہے وہ آفٹر شدہ, کیونکہ اس میں جو دو کوالٹیز ہیں وہ ہم اکٹھی نہیں کرتے, تو پہلے شدہ کرتے ہیں, اکٹھی کر ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم پہلے اس کو شدہ کرتے ہیں رک اور پھر ہمس کرتے ہیں نا, اور شارٹیسٹ ٹائم کے لیے. اللہ یشرک نباللہ, یہ دو جگہ کے اوپر نا نون مشدد پر آپ نے سٹاپ کیا, تو مجھے ان میں گننا کا ٹائم تھوڑا کم لگا تھا, وہ مے بی آپ کی اوور بریتھ ہونے کی وجہ سے ہوا ایسے. جیسے وہ ارجلہن یہاں پر بھی, اور واستغفر لہن یہاں پر بھی. تو میک شور کہ جو گننا ہے اگر آپ یعنی مشدد لیٹر پر سٹاپ کرے ہیں تو آپ کا جو گننا ہے وہ اکمل ہی ہونا چاہیے, صحیح. اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ نیکسٹ ورڈ پر آپ گننا اکمل کر کے نہیں رک پا رہے, تو آپ اس سے پیچھے والے ورڈ کے اوپر ہی رک جائیں, ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ نا یہ جو کمبینیشن جا رہے ہیں, ولا یسرقونا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن اور پھر ولا یأتینا ببہتان یفترینا, یعنی یہ جو کمبینیشنز ہیں نا ان میں ولا پہلے ہے اور جو کمانڈ ہے وہ بعد میں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نا ایسے سٹاپ نہیں کر سکتے, ولا یسرقونا ولا, ٹھیک ہے, یوں نہیں. آپ اگر سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نا ولا یسرقن, یہاں پہ میرے خیال دو جگہ کے اوپر آپ نے نا ولا پر سٹاپ کیا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پوری کوشش کریں کہ کسی حرف کے اوپر نہ رکیں, یعنی جو حروف ہوتے ہیں نا, ایک تو جیسے عربک ورڈز جو ہیں وہ تھری پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ورڈز ہیں, ناؤنز ہیں اور حروف ہیں. جو حروف ہوتے ہیں میک شور کہ ان کے اوپر سٹاپ نہ کیا جائے, یہ بہت بہتر ہوتا ہے, اس لیے کہ جو حروف ہیں وہ اپنا معنی واضح نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے بعد والا سینٹینس نہ آئے. تو یہاں پر جیسے آپ رک رہے ہیں ولا یقتلن اولادہن ولا, تو یہ ہم اپنی کنوینئنس کے لیے کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح کے پارٹ پر رک جاتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ ولا سے سٹارٹ کر لیں, لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ کیسے اس کو پڑھیں, ولا یقتلن اولادہن, پھر آپ دوبارہ پلٹائیں اسی کو, ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو سینس ہے ایک سینٹینس کی وہ کنٹینیو ہو. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. جو ہیوینس ہے قوف کی خاص طور پر وہ مجھے ابھی بھی کم لگ رہی ہے. جیسے قومن تو قا یہ ہت تو اچھا تھا پر قو یعنی ہیوینس نہیں تھی, تو قا قا نہیں, قو قو منہ کے اندر پریشر کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. قومن اسی طرح سے قو قو دے یا ایسو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا منہ جو ہے وہ آپ کا فل ہوگا پریشر کے ساتھ انشاءاللہ. تو اس کے اوپر تھوڑی پریکٹس کیجیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ سورۃ الصف شروع کریں, آیت نمبر 1-4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ جی ابھی نا آپ نے جو تھروٹل لیٹرز ہیں ان کے اوپر ابھی مزید پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھیں جیسے عین ہے اور احا تو یہ دونوں لیٹرز تھوڑی ویک ہیں جیسے آو تو اس کو نا آو کر کے نہیں یعنی آپ کا جو عین ہے وہ ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے حمزہ سے تو آو کر کے نہیں بلکہ آو اعوذ باللہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے الرحمن بالکل وسط سے آپ کی آواز آنی چاہیے الرحمن الرحیم پھر جو را ہے را کا ہیڈ بھی آپ کا تھوڑا ویک ہے ارو یعنی را جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کا اس کا ہیڈ ویک ہے تو میک شور کہ آپ کا جو را ہے وہ ٹپ آپ کی اوپر گمز کے ابھرے ہوئے حصے کے اوپر لگنی چاہیے ٹپ اینڈ ٹاپ ٹھیک ہے ارو رو کی وجہ جیسے آپ نے جو ورڈ فل ارو یہاں پہ اسٹاپ کیا تو ایک تو بات پہ کلکلا ہو گیا تھا دوسرا رو کا ہٹ نہیں اچھا تھا یعنی وہاں پہ ویک ہٹ ہوا فل ارو یعنی پہلے آپ رو کو ہٹ کرتے ہیں پھر آپ بات کو ہٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کریں جیسے سبحا یہاں پہ ہا پھر کچھ بہتر آ رہا تھا ایز کمپیئر ٹو ورڈ الرحمن وہاں پہ ویک تھا زیادہ اور وہو العزیز یہاں پہ بھی جیسے آئین اس کو زیادہ پریکٹس کیجئے ابھی پھر اسی طرح سے آئین نمبر ٹو میں نا لیما یہ آپ کا شارٹ ہو گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ٹھیک ہے لیما آپ نے اس کو شارٹ کر کے پڑھنا اور جیسے ابھی میں پیچھے ذکر کری تھی نا ما لا کے اوپر سٹاپ نہ کریں کیونکہ جو ما لا ہے وہ تفعلون کے ساتھ ہے اگر آپ یعنی ما لا کو پیچھے والے سینٹینس کے ساتھ بولتے نا تو وہ پیچھے والے سینٹینس کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو کیسے سٹاپ کرنا ہے آمنو لم تقولون, یہاں پر سٹاپ کیجئے, اور پھر لم تقولون ما لا تفعلون, ٹھیک ہے, اس طرح سے, کیونکہ جو عموماً حروف ہوتے نا وہ اپنا معنی واضح نہیں کرتے, تو اس لیے حروف کے اوپر مت رکیے. تو ما لا کے اوپر سٹاپ بہتر نہیں ہے, تقولون کے اوپر رک کے پھر پیچھے سے پلٹا کے اینڈ تک. Okay, پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, یہاں پہ مقتن, قوف کا ہیڈ اور اسٹرانگ بھی ہوگا اور قلقلہ بھی اس کے اوپر اسٹرانگ ہوگا. کبور و مقتن تقولو. پھر جو آگے سواد آ رہا ہے, ناٹ شور آپ لوگ سواد کا مخرج پڑھ چکے ہیں ابھی یا نہیں, لیکن سواد کو بھی اور اسٹرانگ کریں, جیسے صفا, مرصوص, تو جو سواد ہے وہ اس کی ساؤنڈ اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہیوی اور اسٹرانگ. ایک اور چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, وہ کسرہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کسرہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی آپ کی ابھی ویک ہے, جیسے سبح للہ, تو لل نہیں, لی للہ, سبح للہ. اسی طرح سے فی السماوات فی الارض, یعنی جب آپ کسرہ بولیں تو آپ کے جو لوور جا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن جانا چاہیے اور ساؤنڈ بھی نا بالکل ای کی سی آواز آنی چاہیے, فی یا لی اس طرح کی آپ کی ساؤنڈ آنی چاہیے, عند اللہ, ٹھیک ہے. تو کسرہ کے اوپر ابھی آپ نے تھوڑی اور پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خير.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اوکے, یہ نا ایکچولی جب ہم اسٹاپ کر رہے ہوتے نا تو جو لاسٹ میں مداری ہوتی ہے عموماً وہ عارض للسکون ہے, جیسے یہاں پہ اب یہ ساری مدارد ہیں, الحکیم, ما لا تفعلون, اور پھر دوبارہ سے یہی ورڈ. تو یہ اس کی لینتھ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیم رکھنی پڑتی ہے, تو اگر آپ نے اسٹارٹ فور سے لیا نا تو آپ نے ایکچولی لاسٹ میں بالکل شارٹ کر دیا اس کو نا, بنیان مرصوص, تو یوں نہیں, بنیان مرصوص. آپ اسے شارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نا وہی پیٹرن لے کے چلنا پڑتا ہے, لائک الحکیم, ما لا تفعلون, بنیان مرصوص, پھر آپ اسے ٹو کے ساتھ پڑھیں. لیکن اگر آپ نے فور سے انیشیٹ کیا پھر آپ اس کو فور ہی رکھیں گے. تو لاسٹ میں آپ کی یہ تھوڑی شارٹ ہوگی تھی. بالکل ٹو ہے یا فور ہے یا سکس ہے تو وہ آپ کو سیم رکھنی ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پہ نا یہ جو آپ کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ تھوڑا سا آپ کا دال بھی یہاں پہ ہیوی ہوا کبورو. یہاں پہ رو کو اور ہیوی ہونا چاہیے کبورو مقوتن. ٹھیک ہے. اور جو عی کی ساؤنڈ ہے وہ بھی ہیوی ہو رہی تھی اور اخفا بھی اور دال بھی. لائک عیو دو دو کی ساؤنڈ آ رہی تھی تو دو کی طرف نہیں ساؤنڈ جانی چاہیے. عی دا دا اور پھر آپ لام کو ہیوی کریں گے. لام ہیوی ہے مگر دال ہیوی نہیں ہونا چاہیے. عند اللہ اس کے بعد والا بھی اخفا تھوڑا ہیوی تھا. انتقولو یعنی آؤں کر کے نہیں, یعنی جو ساؤنڈ ہے اس کو منہ کے اندر نہ رکھیں بلکہ اس کو ٹپ کی طرف ڈائریکٹ کریں. اتا جیسے ہم تا بولتے ہوئے ٹپ کی طرف ساؤنڈ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں نا, ات بالکل ایسے ہی انتا انتا آؤتا یوں نہیں. آؤں کہتے ہوئے ساؤنڈ آپ کی اندر کی طرف ڈائریکٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں ہیوینس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. پھر یہاں پہ آگے دیکھیے آئی نمبر فور میں یحبو. یہاں پہ جو ضمہ ہے یا کا اور با کا یہ دونوں کمپلیٹ ہونے چاہیے. یحبو الذین پھر یقاتلون. قو کو نا بالکل انت تک آپ ہیوی رکھیں گے الف کے انت. ٹھیک ہے. پھر سو اس کو بھی اور ہیوی کریں گے صفا صفا. اور لاسٹ میں جو ہے کأنہم یہاں پر میم ساکن کے بعد چونکہ با آ رہا ہے تو آپ نا اخفا شفوی کا ٹائم پورا کریں یعنی غنہ جو ہے تھوڑا زیادہ دیر کریں. کأنہم بنیان تو یہاں آپ کا غنہ بھی کم تھا. جی جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 5 اینڈ 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی یہاں پر دیکھیے ایک دو جگہ کے اوپر نا آپ کی لینتھ کی مسٹیکس آئی ہیں. آئی نمبر 5 میں یا قومی لما تؤذوننی اس لما کو اسٹریچ نہیں ہونے دیں گے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 6 میں
مصدق لما بينه ہو گیا تو اٹ وڈ بی مصدق لما بین یدی ٹھیک ہے تو یہ اس کا دھیان رکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا لما تؤذوننی وقد تعلمون یہاں پر اس کو نا دال کو الگ نہیں کرنا وقد تعلمون کر کے نہیں پڑھنا وقد تعلمون اس کو آپ نے تا کے ساتھ اسٹریٹ ملانا ہے پھر اسی طرح سے انی یہاں پہ غنہ کا زیادہ ٹائم ہوگا رسول اللہ اس میں فرسٹ لام آپ کا ہیوی نہیں ہوگا صحیح اس میں رسول والا جو لام ہے وہ ہیوی نہیں ہوگا اللہ کے جو دونوں لام ہیں وہ ہیوی ہوں گے پر یہاں پہ تین لام اکٹھے آ رہے ہیں فرسٹ کو لائٹ رکھیں رسول اللہ پھر اسی طرح سے جہاں کہیں آپ کو نون اور میم تشدید کے ساتھ نظر آئے تو وہاں پہ تھوڑی دیر آواز کو ہولڈ کیجئے کہ یہاں پہ نا آپ کے غنہ کی ٹائمنگ تھوڑی کم آ رہی تھی پھر اسی طرح سے آگے دیکھیے عیسی بن مریم یہاں پہ عین اور اسٹرانگ ہوگا پھر مصدق یہاں پہ دال کو لائٹ رکھیں گے اور صاد اور قاف کو اور ہیوی رکھیں مصدق لما پھر اسی طرح سے ومبشر رو ہیوی کر کے ومبشر برسول اور لاسٹ میں جیسے جاءہم بالبینات ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے انشاءاللہ جی یہیں تک آج رکھتے ہیں میں جلدی سے آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں سسٹر ایچ آئی یہ ایکچولی جو ہم ڈفرنس رکھتے ہیں مطبق اور حروف المستعلیٰ میں لیکن ان میں نا پرابلم ان میں دونوں میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ استعلاء دونوں میں ہے تو ہیوینس آپ کی دونوں میں آئے گی یہ ایکچولی پریشر اور کمپریشن کا ڈفرنس ہے جو پریشر آف ساؤنڈ ہے وہ حروف الاستعلاء میں ہوتا ہے اور تمام مطبق لیٹرز آلریڈی حروف الاستعلاء ہیں تو پریشر آف ساؤنڈ تو سب میں ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں نا جب آپ استعلاء کرتے ہیں تو آپ تین چیزیں کرتے ہیں نمبر ون ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اپریز ہوتی ہے نمبر ٹو جو سینٹر پارٹ ہے آپ کی ٹنگ کا اس میں اور روف آف ماؤتھ میں میکسیمم گیپ کریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سینٹرل پارٹ آف ٹنگ میں یعنی کپ کی سی شیپ آپ کے منہ کے اندر بنتی ہے نمبر تھری جو پریشر آف ساؤنڈ ہے دیٹس ڈائریکٹڈ ٹوورڈز روف آف ماؤتھ یہ چیز استعلاء میں ہے اطباق میں کیا ہوتا ہے جو اپریز موومنٹ آف ٹپ ہے اس کی وجہ سے جو ساؤنڈ ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے ان بٹوین ٹو پارٹس آف ٹنگ یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اور ٹپ آف ٹنگ کے دونوں کے اوپر اٹھنے کی وجہ سے جو ساؤنڈ ہے نا ان دو پارٹس میں کمپریس ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ آپ کو زیادہ ایکوئنگ اور زیادہ ہیوی لگ رہی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قاف غین اور خا کیونکہ قاف غین اور خا کے اندر اطباق نہیں ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹپ ہے سواد میں آپ دیکھیں ٹپ مخرج ٹپ ہے تو آپ کی ٹپ آٹومیٹکلی اوپر جاتی ہے بعد میں ڈیو ٹو ون آف دا کوالٹی آپ کی ٹپ اوپر جاتی ہے ضو کا مخرج ٹپ ہے ضو کا مخرج ٹپ ہے تو جب ٹپ آپ کی اوپر جاتی ہے نا تو ٹپ جو پریشر ہے اس کو بلاک کرتی ہے یعنی اس کو اور تھوڑا زیادہ کمپریس کرتی ہے تو یہ کمپریشن آپ کو فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ قاف کو یوں پڑھتے نا قا دیٹس اگینسٹ استعلاء کیونکہ استعلاء کے اندر بھی پریشر تو ہم منہ کے اندر ہی رکھیں گے ڈفرنس کا آتا ہے کمپریشن میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاف از ہیوی بٹ جو باقی مطبق لیٹرز ہیں دے آر مور ہیویئر دین قاف غین خا ٹھیک ہے تو ہیوینس اس کے اندر بھی ہے تو اسی لیے جب آپ بولتے ہیں جیسے الظالمون اور جب آپ بولتے ہیں قال تو قا ہیوینس اس میں بھی ہے لیکن دیکھیں و قا اس کے اندر جو ہیوینس ہے وہ آپ کو نا تھوڑی اوپن لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو و لیکن پریشر بہت زیادہ باہر اگر لوز آؤٹ ہو رہا ہے اٹ مینس کہ آپ کا سارا آپ کی جو تفخیم ہے وہی لوز آؤٹ ہوگی تو تفخیم نہیں ہو پا رہی قال نہیں قا اس میں آپ کا ڈیپ پارٹ بھی اوپر نہیں ہے دیر از نو پریشر ان دی ماؤتھ یور ٹنگ از جسٹ اسٹریٹ اٹس ناٹ میکنگ اے کپ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ڈفرنس ان دو لیٹرز کے اندر ہے جس کو سمجھنا اور اپلائی کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بارک اللہ فیکم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وأحسن الجزاء سسرينا. الحمد لله ہمارا بہت ہی بینیفیشل سیشن. اور جو سسرا نہیں سنا سکیں ان سے معذرت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ جو ہے پہلے آپ انشاءاللہ ایڈمنز آپ کی نوٹ کر لیں, آپ پہلے سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا ابھی ہمارا بخاری کا سیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں نا بخاری کے سیشن کے لیے؟ الحمدللہ. آج لکھے آپ نے کون سی, کہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, کون سی حدیث نمبر سے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا وپی کر رہے ہوں گے. الحمد للہ 121 سے. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. تو ہو سکتا ہے تمہارا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جائے, ہمارا اسکیڈول کافی ٹائٹ ہے, فائل لمبی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی پیشنٹ کی اور آپ کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. جتنا بھی ٹائم اوپر ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن باب الوضو یعنی کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور حدیث نمبر 121 سے ہم شروع کریں گے. کتاب کے پیج کے حساب سے دیکھیں تو یہ پیج نمبر 152 کے مڈل میں ہے اور نیا باب ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے باب ہے, چیپٹرز کہہ لیجئے, باب کہہ لیجئے, ٹاپکس کہہ لیجئے. تو اب جو ٹاپک ہے ہمارا وہ چلے گا الاستنجاء بالماء. پیچھے ہم نے دیکھا کہ وضو کرنے کے مختلف چیزیں, اور آپ یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں ترتیب نہیں رکھی کہ بے ترتیب سے بتایا جائے, بلکہ مسائل کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل سے گو تھرو کریں گے اور جو چیزیں رہ جائیں گی اس کو دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں باب الاستنجاء. استنجاء کیا ہے؟ نون جیم حمزہ, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ نجات ہے, نجا, نجوتا, منجی, منجات, کچھ اس طرح کیے. تو الف سین تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹو سیک, کچھ پانا. پیچھے بھی باب ہو چکی, باب استفال ہے, تو گویا کہ نجات پانا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی لفظی وضاحت ہو گئی, لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر, یعنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد گندگی سے نجات پانا. جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ گندگی رہ جاتی ہے, تو کس طرح کی جائے؟ یہاں پہلی جو حدیث ہے اس میں ہم دیکھیں گے پانی سے, اسی طرح آگے ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے. روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا خرجا, جب وہ نکلے, لحاجت ہی, اپنی حاجت کے لیے. حاجت کا لفظ یہاں کنایا ہے ٹوائلٹ کے لیے, یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا, پیشاب اور پاخانہ, یہاں حاجت کہہ دیا گیا. یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب بات ضرورت کی پیش بھی کرتے تھے تو بہت کھل کے نہیں بات کرتے تھے, یعنی اپنی حاجت کے لیے نکلے. تو سمجھ آ گئی کون سی حاجت ہے. حاجتیں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں, لیکن یہاں خاص طور پہ ٹوائلٹ یوز کرنے کی حاجت. پھر کیا ہوا؟ اجیو میں آیا, اجیو آیا, انا میں, و غلامن ایک اور لڑکا. یہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اور مدینہ کا لڑکا تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. مانا ہمارے ساتھ ساتھ, اداوت من مائن ایک برتن, اداوا کہتے ہیں برتن کو, من مائن پانی کا. یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا آپ کے ساتھ پانی کے لیے پانی کا ایک برتن لے کر جاتے, پھر آپ اسے استنجا کرتے. حدیث ہے باپ کے استنجا کرنے میں, تو یہ تو بات صاف سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں اس حدیث کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک کوشچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ساتھ جاتے تھے, بلکہ یہ بات ابھی یہاں دیکھتے جائیں گے تو اور بھی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے, اگلی روایت میں بھی ہے, پھر ابن عمر کا بھی ہے, اور اسی طرح ابو قتادہ کی ایک روایت آ رہی ہے. تو ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کیوں جاتا تھا نا, اور کیا کوئی کسی کے ساتھ جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ حضرت انس آپ کے خادم تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ کی خدمت کرنا یا بڑوں کی خدمت کرنا, حتیٰ کہ اس قسم کی چیزوں میں بھی جہاں کے بالکل پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں, تو یہ دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے, عاجزی بھی آتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے جاتے تھے ساتھ؟ سکھانے کے لیے. نبی کا ہر کال اور فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے نشانی ہوتی ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ کوئی صحابی بتا رہا ہے میں نے تین ڈھیلے پکڑے, کوئی کہتا ہے یہ پکڑا تو اللہ کے نبی نے منع کیا, تو یہ تعلیم کے لیے بھی ہوتا تھا کہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ بڑوں کو خدمت کروانے میں کبھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی رواج, ایک عجیب سی رسم آ گئی یہ پچھلے کوئی 15-20-25 سال میں, کہ نہیں ہم کسی سے خدمت نہیں کریں, کسی کا محتاج نہ کریں, نہیں تم اپنی زندگی جیو. کبھی شادی ہوتی ہے تو اکثر مرد تم بھی تم خوش رہو ہماری خیر ہے, کبھی آپ یہ جملہ نہ بولیں. وہ آپ کے سب جملے پہ عمل کریں گے نا سمجھی میں, تو بعد میں آپ کو غصہ آئے گا. ابھی ان کو ہوش ہی نہیں, یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے, اٹھتے ہی دیر سے ہیں, ہم تو کھا چکے ہوتے ہیں پھر ہی آتے ہیں, ان کی تو اپنی جینے. اور حقیقت ہے کہ ایک ساتھ رہنے والے گھر ہوٹل تو نہیں ہوتے کہ جس کا جب دل چاہا اٹھا اور جب دل چاہا اس نے کھانا آرڈر کر دیا. تو گھر گھر کا بنتا ہے جہاں بڑے اور چھوٹے مل کے رہتے ہیں, سونے کے ٹائم, جاگنے کے ٹائم, کھانے پینے کے ٹائم اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہارمنی ہو جاتی ہے. تو پہلے تو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن بعد میں وہ بچے بچیاں بہو بیٹیاں جب ویسی بن جاتی ہیں تو ہمیں پھر برا لگتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں دیکھو شروع میں تو ایسی تھی اب ایسی ہوگی. وجہ یہ کہ ہم نے ان کو بہت خراب کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خدمت لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے, یہ آگے بھی آئے گی بات, لیکن یہاں بھی صرف اتنی بات پہ رہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کیا جاتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے ڈھیلوں کا استعمال بھی جائز ہے, نجاست دور ہو جاتی ہے, لیکن بیسٹ تھنگ جو ہے وہ پانی ہے, کیونکہ پانی جو ہے پاک کرنے والا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اسی موضوع کو لیا گیا, اور اگلا ٹاپک تھوڑا سا اس سے مختلف کیا ہے, حمل الانزتی مل مائی فل استنجا. حمل اٹھانا, الانز برچی, چھریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں نا, کوئی چھوٹی ہوتی ہیں کوئی بڑی ہوتی ہیں, تو برچی عموماً وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کھودا جاتا ہے کوئی زمین کے اندر. بعض دفعہ دیکھیے کسی کی نوک لمبی ہوتی ہے, کوئی راؤنڈ ایج والی ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کے کسی گاؤں سے اگر آپ کا گزر ہو اتفاق ہو تو کبھی کدال, کئی اور اسی طرح کی کچھ اور آری وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ انزا لے کے ساتھ جانا پانی میں استنجا کے لیے کیسے ہوگا اس کو ہم پڑھتے ہیں. وفی روایت تھی, اور اسی روایت میں یعنی پیچھے سے جو بات چل رہی تھی اسی, جب بھی کوئی حدیث وفی روایت تھی ہو تو مراد ہے کہ انہی کی یعنی انس ہی کے ایک اور روایت میں کیا ہے, من ما ان پانی کے ساتھ, وہ انزتی اور برچھی, یستنجی وہ استنجا کرتے تھے کون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بالمائی پانی کے ساتھ. بخاری کی روایت ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ برچھی کیوں لے گئے. پہلی بات دیکھیے کہ آج کے دور پہ قیاس مت کیجیے گا کہ اگر آپ ایسی کوئی چیز اٹھا کے جائیں تو کسی کو شک ہوگا کہ آپ تو ہتھیار لے کے جا رہے ہیں, اور جہاز میں آپ برچھی ساتھ رکھ لیں کہ میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں, تو یہ بات نہیں ہے. ہر چیز کی ایک حکم اور وجہ ہوتی ہے. عرب لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے اور وہاں کی زمین پتھریلی تھی. پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پتھریلی زمین پہ اگر وہ قضاء حاجت کرتے تو پھر پانی کی شاپ کی چھینٹوں کے واپس آنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں بیٹھنے کا ارادہ ہوتا تھا وہاں زمین کو تھوڑا سا کھود لیتے تھے, ہلکا سا جب نرم کر لیتے تھے, ابزاربنگ ہو گئی, تو پھر وہاں چھینٹے نہیں آتے تھے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور نکلتے تھے جب, ظاہر ہے کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہونے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا تھوڑی سی آبادی سے دور, تو ڈر ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی موذی جانور نہ آئے. بعض دفعہ سانپ پھر رہے ہوتے تھے, وہاں بعض دفعہ بچھو ہو سکتے ہیں, تو یہ ورچھیسلی بھی لی جا سکتی ہے کہ ایسے جانوروں سے واسطہ نہ پڑے, اور اسی طرح پھر کوئی بڑا جانور بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ صحراؤں اور جنگلوں میں تو کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے, اور اسی طرح سے پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی اور انسان کا خطرہ, کوئی ڈاکو کوئی چور, تو یہ قسم کا حفاظت کے لیے تھا, تو اللہ کے نبی اس کو لیتے تھے. ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ اگر انسان ٹوائلٹ کے لیے جائے قضاء حاجت کے لیے تو ضرورت کی چیزیں ساتھ لے جا سکتا ہے, اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتی تھی اندازہ وہ چوڑی سی ہوتی تھی, بالکل ذہن میں وہ کئی ٹائپ کی ایک چیز رکھ لینا, تو ضرورت پڑتی تو کبھی کبھی اس کو ایز اے سترا اپنی حفاظت اور اپنی آڑ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ دوسروں کی نظروں سے چھپ سکے. ٹھیک ہے, پھر اگلا باب کیا ہے؟ النہی عن الاستنجاء باليمين. النہی منع, ممانعت, پروہیبیٹیشن. انل استنجا, استنجا کرنے کے, بالیمینی, دائیں ہاتھ سے. اب یہ دیکھیے کتنا اہم ایشو ہے اس وقت کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرماتے ہیں. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا جب شریبا پیے احدکم, کوئی ایک تم میں سے, فلا بس نہیں, یتنفس فی الینائی, سانس لے پانی برتن میں, یعنی جب کوئی پانی پینے کی کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے. جیسے اگر یہ پانی رکھا ہے تو میں اس کو پینے کے دوران ساتھ ساتھ اس میں سانس لوں گی تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور دوسرا حکم, و اذا ات الخلاء, اور جب کوئی آئے خلا, بیت الخلاء کے پاس جب کوئی بیت الخلاء کے لیے آئے, فلا یمسا, تو نہ چھوئے, ذکرہ, اپنی شرمگاہ کو, بھی یمین ہی, اپنے دائیں ہاتھ سے, ولا, اور نہ یتمسخ, ولا یتمسخ, اور نہ مسخ کرے, بھی یمین ہی, دائیں ہاتھ سے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت قتادہ, آپ ان کا بہت کم ذکر سنیں گے, یہ ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جس نے کسی بہترین شخص سوار کو دیکھنا ہو وہ ابو قتادہ. بڑا خوبصورت ان کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ کس طرح ایک موقع پہ یہ اپنی برچھی لے کر جانور کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے, اور کس طرح سے انہوں نے دفاع کیا تھا ایک موقع پہ. یعنی بہت ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک خوبی دے دیتا ہے, پھر اس کی وجہ سے اس کا نام آ جاتا ہے. ان کا نام آپ کو علم میں نہیں دکھے گا, ان کا نام آپ کو بہت زیادہ جنگوں میں نہیں دکھے گا, لیکن کوئی ایک واقعہ ہی انسان کی شہرت کا سبب بنتا ہے. تو شخص سوار بہت اچھے تھے, ایسے اچھل کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور ان کا نشانہ نہیں چوکتا تھا. اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر جب تیر مارتے تھے تو دور سے دور جانور جو اس کو بھی یہ کر لیتے تھے. تو اللہ کے نبی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے, تو آپ نے کہا کہ یہ بہترین شخص سوار ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب کوئی پانی پیے تو سانس نہ لے. کیوں نہ لے؟ اللہ کے نبی نے سانس نہیں پڑھی تھی, لیکن آج ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی. جب ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں تو ہمارے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اسی طرح جسم کے اندر جو بھی کوئی جرمز ہیں یا جو بھی میٹابولزم کے ذریعے سے جسم میں ڈیٹیریشن ہوئی ہوتی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ اثرات ریڈیشنز ہیں, ہمارے جسم سے کچھ ریز نکلتی ہیں, تو وہ پانی کے اندر آئیں گی. اور لیکوڈ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ ابزارب کر لیتا ہے, ڈیزالو کر لیتا ہے. اگر آپ پانی کے اندر کوئی گیس چھوڑتے ہیں, آپ کوک اور سیون اپ اور یہ فیزی ڈرنکس میں دیکھتے ہیں کہ مکس ہو چکی ہوتی ہے نا, تو کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ پی ڈالیں گے. اب وہی چیز جو آپ کے لنگس نے اتنی محنت کر کے نکالی آپ نے پھر ڈالی, یہی بات ہو گئی نا, اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا, اور مایوب بھی لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں آئے تو اس میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے صفائی کے لیے, کیونکہ دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے برکت والا رکھا ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے رکھا ہے, اس کو پڑھنے لکھنے کے لیے رکھا ہے, اور یہ قسم کے شرف کی علامت ہے. انسان جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو یہ بھی تو ایک ضرورت ہی ہے نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ پھر بایاں ہاتھ بھی دیا. اور اب آپ دیکھیے کہ اگر آج کلچر یہ بن جائے کہ کھائیں بائیں ہاتھ میں, تو ہمیں نہیں پتا کہ شیطان اندر کھاتے پھر ایسے لوگوں سے جا کے شاید اپنی طہارت دائیں ہاتھ سے کرواتا ہوگا. اور یہ شیطان کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہمیشہ خلاف شریعت کام آسان کرواتا ہے. میں اکثر کبھی راہ چلتے کسی کو دیکھوں نان مسلم میں خاص طور پہ, تو وہ بائیں ہاتھ سے ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں نا. اکثر آپ دیکھیے کھائیں گے کوئی چیز تو سیدھے سے کھا لیں گے, پینے اگر ڈرنک ہمیشہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. میں سوچتی ہوں کہ ان کو تو گناہ بھی نہیں پتا, ان کو ثواب بھی نہیں پتا, رائٹ؟ ہمیں پتا نا کہ منع ہے یا نہیں منع, اچھا کام ہے کہ نہیں, ان کو تو نہیں پتا. پھر بھی شیطان نے ان کو ایسے بائی چانس غلطی سے دائیں ہاتھ میں نہیں پکڑوایا. شیطان کو پتا ہے نا, اس لیے وہ بائیں ہاتھ سے پکڑواتا ہے. تو یہ ناپسندیدہ. پھر آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ناخنوں میں گندگی رہ چکی ہو, صفائی نہیں. اب یہ ہمارے تو آج والے وہ نہیں ہے نا کہ جی آپ کے ہینڈ واش بھی ہیں, پھر اینٹی بایوٹکس بھی ہیں, اور پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں بیکٹیریل بھی ہیں, اور بعد میں آپ سیپٹک سے بھی بچنے کے کیا کچھ لوشنز لوگ یوز کرتے ہیں. اس دور میں تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا. اب لیفٹ ہینڈ سے اگر کسی نے طہارت کی, ہو سکتا ہے جس ہاتھ کے ساتھ کچھ گندگی رہ گئی, بعد میں اسی سے کھانے لگ گیا, اس سے جسم میں پھر جرمز جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین طہارت کا دین ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بچے, چھوٹے بچوں کو عموماً عادت ہوتی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پکڑنے کی. بہت چھوٹے بچوں کو جب مائیں فارغ کرواتی ہیں, پوٹی ٹرین کرواتی ہیں, اس چیز کا خیال رکھیں, قطعاً ان کو اس چیز کی اجازت نہ دیں, کیونکہ اس سے پھر اور بہت ساری کباختیں بھی آتی ہیں. اور اگر ضرورتاً استعمال کرنا پڑے تو لیفٹ ہینڈ. ماں اپنا بایاں ہاتھ چوز کرے گی تو بچہ بھی پھر انشاءاللہ بایاں ہی کرے گا, لیفٹ ہینڈ کرے گا. پھر اگلا باب دیکھیے, الاستنجاء بالحجارۃ, ڈھیلوں یعنی پتھروں سے استنجا کرنا. اب ہر جگہ پانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا کسی صورت میں پانی کا استعمال انسان کو نقصان دے سکتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته, کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر کے, تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا. فکانا پس تھا لا یلتفتو, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب چلتے تو بالکل سیدھا چلتے تھے, نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. اب یہاں سے ہم خود بھی چیک کریں, ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں سار گردن ہر طرف گھوم رہی ہوتی ہے, آپ بالکل سیدھے تیر کی طرح چلتے تھے, لا یلتفت, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فدنوت منہ, پھر کیا ہوا؟ میں آپ کے قریب گیا. یہ دنوت کیا ہے؟ دنا یدنو ادنا, دنیا وہی ہے نا, قریب ہو گیا, یعنی میں آپ کے جب بالکل قریب گیا تو پھر آپ کو پتا چل گیا کہ میں پیچھے ہوں. فقالا, تو آپ نے کہا, ابغینی احجارن استنفت بہا, مجھے پتھر تلاش کر کے دو. یہ جو ابغینی ہے نا, بغی سے تلاش کرنا. فمن ابتغا کا لفظ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں, بغا بغی, تلاش کرو میرے لیے, احجارن پتھر, استنفس تاکہ میں استنجا کروں بھی ان سے, او یا نخون نخوہ, اسی جیسی کوئی چیز, یعنی جاؤ پتھر ڈھونڈ کے لاؤ چھوٹے چھوٹے, نہ ملے تو اسی جیسی کوئی چیز اور لے آؤ. ہے ولا تاتینی بے ازمن, کہتے ہیں کہ لیکن فرمایا یہ کہ نہ لے کر آنا کوئی ہڈی, ولا روسن اور نہ گوبر, یعنی تم پتھر لے آؤ, پتھروں جیسی کوئی اور چیز, یعنی کوئی سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, چھڑیاں ہیں, کوئی ایسی چیز ہے, لیکن ہڈیاں کوئی پڑی ہوئی ہیں وہ نہ لانا. اور روس کہتے ہیں سوکھے گوبر کو. ایک ہوتا ہے گیلا گوبر جو جسم سے نکلتا ہے, قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں فرس میں بین فرس اور دمی و فرس کا لفظ آتا ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ میں. روس وہ دو گوبر جو بالکل جانور چلتے پھرتے گراتے ہیں, پھر اس کے بعد سوکھے قسم کا مٹی میں مٹی بن چکا ہوتا ہے, یا اپلے قسم کے جو دیہاتوں میں لوگ بناتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں جلائیں, تو اس طرح کی چیز ہے. کہا کہ یہ نہ لانا. خیر فاتح تو بیا جارن, کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور پھر میں لے آیا پتھر, بھی طرف سیابی, اپنے کپڑے کے کونے میں رکھ کر, یعنی کافی سارے تھے نا, تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر اس کے اندر ڈال کے کپڑے کے اندر لیا کئی سارے پتھر, اور پھر کیا فوداتھا, اور میں نے ان کو وہاں رکھ دیا, الا جنبی ہی, اور میں ایک طرف ہو گیا, یعنی ان کو رکھا اور اس کے بعد میں ایک سائڈ پہ ہٹ گیا. فوداتھا الا جنبی ہی, پھر میں نے ان کو ایک طرف رکھا, وارت تم انہ, اور میں اس سے تھوڑا سا ہراس کر گیا, پیچھے ہٹ گیا. فلما قدا, پھر جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے, اتباہو بہن, تو آپ نے پیروی کی ان کی, یعنی ان سے اپنے جسم کی طہارت کی. اب یہاں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ پچھلی روایت میں حضرت انس تھے, چلیے وہ تو گھر کے خادم تھے, خادم خاص کہہ لیجئے, پرائیویٹ آپ کے سیکرٹری کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے. ابو ہریرہ کون تھے؟ علم کی تلاش میں آئے ہوئے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے. تو یہاں سے پھر آپ کو ایک اور مسئلہ, محدثین نے تو اس پہ بہت لمبی بات کی ہے, لیکن آج کے دور میں تو ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں شاید پڑتی, اور اس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے اس پہ یہ ثابت کیا ہے کہ علم لینے کے لیے آنے والا جو علم لیتا ہے, اگر وہ استاد کی خدمت بھی کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے, یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بعض عورتوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے, بچپن میں جاتے تھے تو ہم تو خالہ جی کے برتن ہی دھو کے آ جاتے تھے, اور ہم جاتے تھے تو صفائی ہی کرتے رہتے تھے. اکثر میں ایک ٹرینڈ تھا کہ مولویوں کے گھروں میں لوگ جاتے تھے پڑھنے, پھر ان کی بیگمات کام کرا لیتی تھی, شوق سے کیا تو اس کا ذکر نہ کریں. اگر آپ نے کسی کی خدمت اپنے شوق سے کی ہے تو کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا, پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا جاؤ تم پتھر تلاش کر کے لاؤ. ہو سکتا ہے کوئی کہ دیکھے جی خود نہیں ڈھونڈ رہے دوسروں کو ڈھونڈا رہے. تو دیکھیے چھوٹے سے کام کرا کر اس کو نیکی کا موقع بھی تو دیتے ہیں نا. آج آپ سب بھی اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے, اپنے بچوں سے کام کروایا کریں. کل مجھے کسی نے کہا کہ ایسی میری پہلے کبھی بات ہوئی ہوگی تو ایک ماں سے بات ہو رہی تو کہہ رہی کہ اب میں نے آپ کی بات سن سن کر اب میں نے اپنے بیٹے سے پاؤں دبوانے شروع کر دیے اور اب وہ میرے ساتھ ساتھ کسی کے وقت اپنے ابو کے بھی دبا دیتا. تو مجھے اچھا لگا. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ بچوں میں عاجزی کب آئے گی, جب آپ ان سے خدمت کروائیں گے. آپ نوٹ کیجئے نا, اپنے ذہن میں لائیے, ایک ماسی وہ ہر وقت خدمت کر رہی ہے کر رہی ہے, مالکن جب وہ بیڈ پہ بیٹھی ہیں صوفے پہ بیٹھی ہیں کھا رہی ہیں, ایک دم ذہن میں کیا آئے گا, بڑا کون ہے, ڈومیننٹ کون ہے؟ بیگم صاحب ہے نا. ماسی ہمیشہ بیچاری ڈومیننٹ پیچھے دبی بھی دکھے گی نا. آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے. عموماً مائیں اپنے بچوں کے ہر کام کو کرتی ہیں, کپڑے بھی دھوتی, کھانے بھی پکاتی, سب کچھ کرتی ہیں اور بچوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو وہی کیفیت نہیں ہوگی کہ بچے ڈومیننٹ اور ہم نیچے. کریں تو کرائیں, ایک کام آپ کر رہے ہیں نا تو دونوں سے کریں. چھوٹے بچوں سے خدمت شروع کر دیں, بیٹا یہ پکڑانا, بیٹا یہ لینا, بیٹا یہ کرنا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو بچپن سے کام کروائیں. میں ایسے ایک بردر کو جانتی ہوں, کسی سسٹر کے بیٹے ہیں تو وہ اتنا زیادہ کلیننگ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی تو میرے ہسبینڈ بھی ان سے پوچھتے کہ آپ کو یہ عادت کیسے پڑی, تو کہتے کہ بچپن سے عادت پڑی ہے. جب صبح اٹھ کے ہم کھڑے ہوتے تھے نا تو امی کا ایک ہی حکم تھا کہ اپنا بستر ٹھیک کرو. کہتے ہم واش روم میں بعد میں جاتے تھے, پہلے اپنا بستر صحیح کرنا, کوئل ٹچ. اور ایسی تو عورتیں بھی نہیں چیز چادر بچھا سکتی جیسی میں نے اس بردر کو چادریں بچھاتے دیکھا ہوا نا. اس لیے کہ وہ پورے سلیقے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. ماں گھر نہ بھی ہو یا ہو بھی وہ بچہ خدمت کرتا ہے تو وہ ان کے مزاج کا حصہ بن گئی ہے. اب وہی ماں خدمت کروا رہی ہے اور بچہ خدمت کر رہا ہے. آج ہی آتی ہے, آپ یہ سوچتے نا نہیں ہائے بچے ہائے بچے. آپ کہتے ہیں بچوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے, اگر آپ ان کی انرجی کو یوز کرائیں تو میرے لیے کئی میل ایک دن میں وہ چل جاتے ہیں. کبھی آپ صرف بچوں کی اس گھر میں دوڑیں دیکھیں نا جو آپ کی لگتی ہیں ادھر سے ادھر, آپ کو تھوڑا سا چکر ایک لگائیں تو تھک جائیں گے. ایک دن صبح اٹھ کے ذرا اپنے بچوں کی سارے دن کی دوڑیں دیکھیے کہ وہ کتنی دوڑ لگاتے ہیں. بچے کھاتے ہیں پھر ہضم کر کے آتے ہیں پھر آتے ہیں ہائپر ہوتے ہیں, یہ جو اچھلا کودیاں کرتے ہیں بیڈ پہ صوفے پہ, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو خدمت کروائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, بلکہ آہستہ آہستہ بچوں سے اس طرح کے کام کرائیں کہ جس سے ان میں عاجزی ہے. میں اکثر ایک عالم ان کا نام لیتی ہوں آپ کے سامنے, ان کی بکس بھی ہم پڑھتے ہیں. تو ہم نے ان کے بارے میں ان کے بچوں سے سنا ہے کہ ابو دادی اماں کا ناک صاف کر کر کے ٹیشو پھینکتے تھے. دادی اماں کی آنکھوں سے آخری عمر میں پانی نکلتا تھا تو ابو اپنے کپڑے کے پلو سے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے تھے اور اس طرح کے سامنے بیٹھتے تھے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ وقف لہما جناح من الدلی جناح دلی من الرحمۃ وقر رب ارحم ہما کما رب یعنی سہیرا. ہم نے خود منتیں کر کے اپنے بچوں کو بگاڑ دی ہے. سب جو بات ہے, کوئی بچہ کڑا ہوا نہیں آتا, ہر بچہ اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہے. ہم ان کو اتنے لاڑ دیکھتے ہیں, ان کے نخرے دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بات بچوں کی تربیت کی اس لیے کہ آپ سب بھی مائیں ماشاء اللہ جو ہیں جو نہیں ہیں, ہم سب کے مزاج کے اندر بہرحال تربیت تو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ پتھر لے کر آؤ. آپ کہتے ہیں جب پتھر لینے کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا آلٹر نے لینا, یہ بھی ایک بہت عمل کا نقطہ ہے, اسے نوٹ کیجئے. کسی سے کوئی چیز آپ منگواتے ہیں جو فریج جا کے دودھ لے آؤ, اچھا دودھ نہ ملا نا تو پھر اس جیسی کوئی اور چیز لے آنا. آلٹرنیٹ بھی دیں لوگوں کو. سم ٹائم ایک برانڈ ایک چیز ہم بتا دیتے لے آؤ, وہ نہیں ملتی وہ آ جاتے. ہم کہتے ہیں اچھا بھائی دہی نہیں ملا تھا ٹماٹر ہی لے آتے, ٹماٹر نہیں ملا تھا اچھا لیمن ہی لے آتے. کہتے ہیں نا بعد میں, پہلے بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں سے کام لیتے تھے کہ آپ نے ان کو کہا کہ اچھا پتھر نہ ملے تو یہ لے آنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز ہے کہ ہڈی سے کیوں منع کیا. پہلی بات دیکھیے کہ ہڈی کھانے میں استعمال ہوتی ہے, ہڈیاں گوشت میں پکتی ہیں, سالن میں آتی ہیں, تو اس کی تعظیم کے لیے. ہڈی کو ایک کھانے کی چیز ہے, اللہ نے اس کو انسان کی رکھی, تو اس سے گندگی کو پاک کرنا یا گندگی صاف کرنا, طہارت حاصل کرنا تھوڑا سا اس کی تعظیم کے خلاف لگتا ہے, پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ہڈی جو ہے یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ روس جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے ہڈی تو نہیں کر دی تو پھر روس کیوں؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ وہ تو خود گندگی ہے. گندگی سے گندگی کو صاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر اس کو پکڑتے ہوئے ایک انسان کو رونق بھی تو آ سکتی ہے نا, تو اس لیے کہا کہ اس سے نہیں کرو, پتھر لے کر آؤ. پھر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عقل مندی کے کپڑے کے کنارے میں پتھر لے آئے. عقل مند ہے نا, ہم بعض دفعہ بہت چھوٹے سے کام کو بہت لمبا کر دیتے ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ چار چھ دفعہ آتے یا تھوڑے سے پتھر لے آتے. عقل کا استعمال جہاں سے دکھ رہا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر لائے تاکہ سمٹ کے آ سکے. بچوں کو بھی سکھایا کرے, چھوٹا سا بچہ کوئی چیز لا رہا ہے, گر رہی ہے ایک پاڑی, اس کی ٹافیاں کیوں نہیں ہیں, تو اس کو سکھائیں کہ یہ دیکھو پیپر ہے, اس میں ڈال کے اب ان سب کو اکٹھا پکڑو. تو اس سے پھر انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پہ بھی ان چیزوں کو لینے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ وہاں رکھے اور خود ایک طرف ہو گیا. قضاء حاجت کے وقت کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, ایون بچوں کو. اب یہاں ہم چونکہ تربیت کی بات کر رہے ہیں, بعض مائیں اپنے بچوں کو پاس کھڑی کر دیتی ہیں. بعض سب سے بڑی اس کی جو ٹریننگ ہو سکتی ہے نا, وہ کب ہوگی؟ جب آپ اپنے بچے کو ٹرین کریں. میں نے دیکھا ہے, آج کا تو مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں, لیکن جن دور کے بچے ہم نے دیکھے, میں اپنے ماموں کے گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے پاٹس ہوتے تھے, مائیں بچوں کو اس پہ فارغ کراتی تھی. پیمپر تو کبھی کوئی باندھتا تھا جب کہیں باہر جانا ہے, بچے کھلے ہی رہتے تھے. اب کیا پورے صحن میں پاٹ رکھا ہوا ہے, یا جہاں مائیں بیٹھی ہیں بچوں کو رکھا ہوا ہے, ماں سبزی بنا رہی ہے, انتہائی غلاظت ہے. ہم اپنے بچوں کی خود حیا ختم کرتے ہیں. آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کو کوئی نہ بعد میں دیکھے, یا بچہ آپ کے پاس ہے, بچے کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کو بعد لے دے, امید میں ادھر بیٹھی ہوں آپ فارغ ہوں گے تو مجھے بتانا. بچے کے بھی سامنے نہ اس کو فیل کرا, حالانکہ آپ ماں ہیں آپ دیکھ رہی ہیں اس کو, لیکن بچے کو فیل کرائیں کہ چونکہ تم اس وقت فارغ ہو رہے ہو تو میں تمہیں نہیں دیکھوں گی. تو جب آپ اوٹ کا احساس رکھیں گی تو بچے بھی رکھیں گے. ایک سائڈ ایشو اس میں ایک اور ہے, اس دوران باتیں کرنا. بعض مائیں تو اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ بچے کو پوٹ پہ بٹھا کے کھانا کھلاتی ہیں, بچے ویسے ہاتھ نہیں آتے, وہ کھلاتی ہیں اوپر سے, پھر وہ بیٹھتے ہیں اور سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ بچے اٹھ اٹھ کے بھاگتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. بچپن میں ماں نے باتیں کی, بڑے ہو کے اگر وہ باتھ روم میں جا کے گانے گونے گا لیتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے. تو ایسے وقتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہ کرے, اور یہ چیزیں آپ خود ان کو سکھا سکتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے پھر پتھروں سے استنجا کیا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ہو تو استنجا کیا جا سکتا ہے, خود کو کلیئر کرنا, کلین کرنا پتھروں سے. یا اب یہ اب آج آپ دیکھیے کہ پتھروں کی جگہ کیا ہے, مثلا آپ دیکھیے کہ آج کے ٹیشوز ہیں, ٹوائلٹ پیپر ہیں, جو چیزیں صرف اسی چیز کے لیے بنائی گئی ہیں, تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو گوروں کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, پانی ہے تو پانی استعمال کیجیے, پانی کا استعمال بہتر ہے. مجبوراً سفر میں کہیں ہیں تو وہ طہارت جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے, وہ ٹیشو پیپر خالی یوز کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. اچھے طریقے سے کلیئر کر کے رکھ کے اس کو کرے. اور آپ دیکھیے کہ خود ہی دل نہیں مانتا, پانی ہو اور پھر نہ انسان استعمال کرے, یہ تو بہت ہی اس کے ایک گندے مزاج ہونے کی علامت ہے. لیکن اب کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی پانی کی, تو پھر کر لیجیے. آپ لوگ کہیں جب نے نماز نہیں پڑھنی, ہم باہر گئے تھے, ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پبلک ٹوائلٹ یوز کیا تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب تھوڑی اس میں ہم پریکٹیکل بات بھی کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جیسے آج کل ہم باہر کے ملکوں میں جو رہتے ہیں تو ہم کیا کریں, عموماً جب پبلک ٹوائلٹ چوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اس پانی کا انتظام نہیں ہوتا کہ جس سے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہینڈ شاور نہیں ہوتا یا لوٹا نہیں ہوتا. تو پہلی بات ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے نا باتھ روم میں, پہلے بھی آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے نا, اس کے لیے پہلے سے انتظام رکھے. مجھے جو سب سے اچھا اس میں طریقہ لگتا ہے, اور اگر کوئی اس کا اہتمام کر سکے اور پتہ بھی نہیں چلے کسی دوسرے کو, ہمارے گھروں میں دیکھیں سینڈوچ بیگز ہوتے ہیں نا, زپر جس کو ایسے ہاتھ سے کرے تو بند ہو جاتا ہے. دو تین بیگ کہیں کم بیگ میں پڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کبھی دکھتے بھی نہیں. کبھی کہیں باہر ضرورت پڑ گئی, آپ اس زپر بیگ کو کھولیں, باہر سنک سے پانی بھریں, اتنا کو بھر لیں کہ اوپر سے ہاتھ سے اس کو پورا بند کریں نا تو بند ہو گیا. تھوڑا سا نوک کھلی چھوڑ دیں, اور آپ جب اس کو گرائیں گی نا تو بالکل ایک قسم کی لوٹے کی طرح کی چیز بن جائے گی. فارغ ہوں, پانی کے صاف کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا یا کوئی بھی انسان کی حد ہے تو پہلے اچھی طرح سے ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں, اور آخری دفعہ اس پانی سے صاف کر کے اس کو ڈسپوز کر لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈسپوزیبل گلاس ہے, کچھ بھی ہے, باہر سے بھی پانی لے سکتے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں کہ صاف ٹوائلٹ ہے جس کے اندر پہلے سے پانی ہے یا فلش کرتے ہیں, تو نیچے اس کے گرنے سے پہلے جو اوپر پانی آ رہا ہے اس سے کپڑے کو بھی گھو لیجئے, کاغذ کو بھی گھو لیجئے. تو مطلب انتظام کرنا ہو تو کر سکتا ہے انسان, لیکن کہنے کا مقصد ہے کبھی اپنی نماز نہ چھوڑے. اس وجہ سے میں نے یہ عام مسئلہ دیکھا لوگوں کا, نماز نہیں پڑھے گھر جائیں گے جی صاف ہوں گے پھر پڑھیں گے, بھائی یہ ہوا تھا. تو اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے آپ کو گندا رکھ کے بھی تو نہیں پھر سکتے. سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں اب اگلا باب جو اس میں گوبر سے سنجانہ کرنے کی الگ روایت بھی ہے. باب لا یستنجی بروسن عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للغائط, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ضرورت کے لیے آئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی, پھر آپ نے مجھے حکم دیا, ان آتیہ کہ میں لاؤں ان کے لیے بثلاثۃ احجار, تین پتھر. یہ دیکھیں یہاں آپ تین پتھر آپ نے خود بول دیے کہ تین پتھر لے کر آؤ. تو یہ بھی ایک ٹریننگ تھی امت کو بتانا تھا کہ اگر ضرورت پڑے ایسے وقتوں میں صاف کرنے کی تو آپ تین دفعہ ٹوائلٹ پیپر یوز کر لیں یا تین پتھر یوز کر لیں. خیر کہتے فوجت تو حجرائنی, مجھے دو پتھر تو مل گئے, یعنی تین نہیں ملے صرف دو ملے. فل تمستو سالسا فلم اجد ہو, پھر میں نے تلاش کیا لیکن مجھے اس کے باوجود تیسرا پتھر نہیں ملا. فاخذتو روستن, پھر میں نے پکڑ لیا گوشت کا ایک, سوری میں نے پکڑ لیا گوبر کا ایک خشک ٹکڑا. فاتیتو بھی ہا, تو میں اس کو آپ کے پاس لے آیا. فاخذ الحجرینی, پھر آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے. والقر روستا, اور پھینک دیا گوبر کو. وقالا, اور کہا حاز یہ رکسن, یہ ناپاک ہے. یہ رکسن لفظ کو بھی آپ دیکھیں, آپ نے شاید فرسٹ ٹائم پڑھا ہوگا, قرآن میں دو لفظ پڑھتے ہیں ہم, رجس رجس را جیم زا اور رجس را جیم سین, یہ رکس تینوں ایک ہی وزن ہے, رجس رکس اور رجسن, یہ تینوں ہیں. یعنی برائے فرمایا کہ یہ پلید ہے یہ نہ کرو. کہتے ہیں کہ وہ گدے کی گندگی تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو نجس قرار دیا اور پھر تیسرا پتھر لیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی کہ کم سے کم تین پتھر استعمال کرنے چاہیے, مطلب یہ ون ٹائم سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم, تین دفعہ طہارت استعمال کیجئے, پھر جسم سے گندگی جو ہے انسان کے پاک ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں, ہمارے پاس پانی بھی ہے, ہمارے پاس ٹوائلٹ پیپرز بھی ہوتے ہیں اور پھر میچنگ بھی ہوتے ہیں باتھ روموں کے ساتھ, پھر اس کو خشک کرنے کے لیے ٹوائلٹ سیٹ بھی ہوتی ہے. ہم سے زیادہ بھی کوئی بادشاہ ہوگا بڑا؟ پہلے دور کے تو بادشاہوں کو بھی شاید وہ خوبیاں نہیں حاصل تھی, ان کے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج ہمارے عام اتنا لوگوں کے پاس ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود, تو آج سے جب بھی واش روم میں جائیں ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اب کیا ان کو پھر پھینکیں, پورا ٹوائلٹ بھر دیں انہیں کے ساتھ؟ ان کا ایکسیسو یوز کیا یہ نعمتوں کا ضیاع ہوگا کہ نعمتوں کی قدر ہوگی؟ ضرورت کی چیز ہے نا. آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, ایک پاؤنڈ کے آ جاتے ہیں چار یا چھ, ایک پاؤنڈ چھوٹا, ایک پاؤنڈ سے کتنی اینٹیں آ جائیں اگر آپ کسی مسجد کے لیے خرید لیں. ہم اپنی ذاتی زندگی میں ان کو استعمال کریں لیکن ضائع نہ کریں. بعض وقت میں لوگوں کو دیکھا وہ ایک دو شیٹ تو اتارتے کہ یوں پکڑ کے نا تو یوں ڈھیر کا ڈھیر, اور آپ سوچیے کہ آپ اتنے گندے ہیں کہ آپ کو اتنا کاغذ یوز کرنا ہے. اب یہ ہے تو بہت پرسنل سی بات ہے, مسجدوں میں جا کے کبھی دیکھا کریں ڈھیر لگے ہوتے ہیں, وہ بےچاروں نے لے لے کے بھی اتنے رکھے ہوتے ہیں, پھر جتنا ٹریش بنتا ہے وہ کس چیز کا بنتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریسورسز کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں, اس کا اچھا استعمال جو ہوتا ہے وہ انسان کو خیر دیتا ہے. تو یوز کیجئے, سب چیزیں استعمال کریں, بچوں کو شروع سے سکھائیں. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ایک نیپکن کی ضرورت ہے تو ایک لیں, آپ پکڑنے ایک ہی جگہ ایسے ایسے ٹو 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 کر کے لوگ پکڑتے. ایک سسٹر تھی تو وہ کہنے لگی میرا بچہ بالکل میرے اوپر گیا. میں نے کہا کیسے آپ پہ گیا؟ کہتی جب میں چھوٹی تھی تو میں بھی ایک ٹیشو نہیں لیتی تھی تو میرا بچہ تو پورا ٹیشو کا پیپر ہی ڈبے ہی کھول دیتا ہے. وہ میں دیکھتی ہوں تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں پاتی, مجھے اپنا یاد آ جاتا ہے کہ میں ایسی تھی. مائیں جب اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں, جب مائیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہیں تو پھر آپ سوچیے ایک دن واش روم میں جائیں ٹوائلٹ پیپر نہ ہو. آج تو میرے اللہ لوگ واش روم سے فارغ ہی نہ ہو باہر آ جائیں کہ ٹوائلٹ پیپر ہی نہیں ہے. اتنا بھی نہ اپنے آپ کو محتاط بنا دیں, کئی آلٹرنیٹس ہوتے ہیں لیکن نہ ہو تو پھر. اور آپ اس سمع, اور اچھی مائیں جو ہوتی ہیں نا اگر بچے مس یوز کرتے ہیں نا تو نہ رکھیں, آپ چھپا دیں اگر گھر میں بھی ہیں, ایک دے ان کو کہ بس ایک استعمال کرنا ہے آپ نے پورے ہفتے کا ایک کرنا ہے. تو بہرحال یہ کوئی آپ کہیں گے کہ آپ کنجوس بناتی رہتی ہیں, یہ کوئی باتیں کرنے والی, یہ لائف سٹائل ہوتا ہے. ہم جس طرح نعمتوں کی قدر نہیں کرتے پھر اسی طرح ہم وقت کی قدر نہیں کرتے, بولنے والے لفظوں کی قدر نہیں کرتے, دل میں آنے والے خیالات کی قدر نہیں کرتے. تو کیئر لیسنیس جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے کردار کا ایک حصہ بن جاتی ہے. تو جو بندہ سوچ سمجھ کے کام کرے گا وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تو ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کی دوپہر اور بہت پیاس تھی, کسی جگہ گئے تو انہوں نے ان کو دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کے دے دی, جیسے کچی لسی آپ کہہ لیں, پینے لگے ہیں ابھی منہ کے پاس لا رہے ہیں تو چھوڑ دیا. اس نے کہا کیا ہوا آپ کو تو بہت پیاس لگی تھی. تو کہنے لگے کہ اس سوچ نے میرے ہاتھ سے یہ گلاس برتن پیچھے کر دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہتے کہ اے عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے اس گرمی کی دوپہر میں تجھے وہ ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا, تو جا آج میرے پاس تیرے لیے ان عملوں کی کوئی جزا نہیں ہے. کیا یہ رونت نہیں ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو اتنا ضائع کریں, ایک گھونٹ چکھتے ہیں پھینک دیتے ہیں, نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے یہ پیتی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو اتنے مجبور ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے آگے ہار گئے. ہم نعمتوں کو جب اس طرح مس یوز کرتے ہیں نا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے. پھر اسی طرح اگلا باب دیکھیے, الوضو مرتن مرتن, وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے جو آپ کے انشاءاللہ سامنے آئے گا کہ ہم وضو کرتے وقت کتنی دفعہ دھوئیں ہاتھوں کو یا باقی چیزوں کو. تو یہ آپ میں سے دہرائیں گے حدیث, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا. یہ مرتن کا لفظ کبھی پڑھا آپ نے پہلے؟ جی کہاں پڑھا؟ الطلاق مرتن, شاباش, تسنیہ ہے وہ مرتن کا ہی, تو ایک مرتبہ پھر دوسری بار. تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ دھونا, اب ساری حدیث پڑھ کے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ ہاتھ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں منہ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں اس حدیث سے, اور ابن عباس راوی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دھویا. اچھا جی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آ گئی. اب اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں, الوضو مرتین مرتین, وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھونا. عن عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا, رسول اللہ نے وضو فرمایا, مرتین مرتین, دو دو بار دھویا, یعنی اعضاء کو دو دو بار دھویا. اب یہ جو صحابی ہیں یہ غیر معروف صحابی ہیں, عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری قبیلہ مازن سے تھے, اور اذان جو خواب پہ دیکھی تھی کسی صحابی نے, اور ان کے یہ دوسرے ہیں, یعنی غیر معروف صحابی, چلا کے دو دو دفعہ بھی آ سکتا ہے. اب تیسری روایت ہے, باب الوضو ثلاثن ثلاثن, ہاں جی, باب الوضو ثلاثن ثلاثن, وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا. ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دا بی انا, آپ نے دا, انہوں نے منگوایا, بھی انائن, پانی برتن, ایک دفعہ آپ نے پانی کا برتن منگایا, فافرغ علی یدیہ ثلاث مرار فغسلہما, اور اپنے ہاتھوں پر تین تین بار پانی ڈال کر دھویا, ثم ادخل یمینہ فی الاناء, پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ برتن میں, فمدمدہ, پھر کلی کی, یعنی ڈالا اور کلی کی, پھر واستنشق, پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا, واستنثر, اور اس کو صاف کیا, یعنی جھاڑا, لکھ سکتا ہے ناک کو جھاڑنا. یہ جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا نثر, شاعری کے اپوزٹ جو بولتے ہیں پروز جس کو بولتے ہیں, وہ بھی یہی لفظ ہے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے کلام کو, استنثار بھی ہے. تو جب ناک کو جھاڑا جاتا ہے تو جس ناک کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ پھیل جاتی ہے, اس لیے اس کو واستنثر کہتے ہیں. ثم غسل وجهه, پھر دھویا اپنے چہرے کو, ثلاث مرات, تین مرتبہ, ویدیہ, اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرفقین, کونیوں تک, ثلاثا, تین مرتبہ, ثم مسح براسه, پھر اپنے سر کا مسح کیا, ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الی الکعبین, پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں تین مرتبہ ٹخنوں تک, یہ جو اینکلز ہیں, ثم پھر قال, کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من توضا, جس نے وضو کیا, نحو, اسی طرح وضوئی, میرے وضو کے, حاضر, یہ, یعنی جس طرح میں نے یہ وضو کیا اس طرح اگر کوئی وضو کرے گا, ثم صلى ركعتين, پھر دو رکعت نماز ادا کرے گا, لا يحدث فيهما نفسه, جس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کریں, یعنی نماز پوری فوکسڈ ہو کے پڑھے, اس میں اللہ سے بات کر رہا ہے, خود کچھ نہیں کر رہا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ گناہ جو کہ اس نے اس سے پہلے کیے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس میں ایک دو باتیں ہیں بہت ہی غور کی, اور وہ کیا ہے کہ پچھلی روایت میں ایک دفعہ, پھر دوسری میں دو دفعہ, یہاں تین بار. پہلے اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے, کم سے کم ایک دفعہ, یعنی فرض ایک دفعہ ہے دھونا, دو دفعہ کرنے کی رخصت ہے, اور تین دفعہ کرنا حد ہے. بات سمجھے؟ یا سنت ہے. ایک دفعہ اگر آپ جسم کے آزاد ہوتے ہیں وضو میں تو وضو ہو جاتا ہے. ہمارے کلچر میں آپ دیکھیے کہ تصور ہی نہیں ہے کہ تین دفعہ سے کم کریں. تین حد ہے, اس سے زیادہ کریں گے تو حدیث میں تو اس نے زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, دو دفعہ کر لے کوئی حرج نہیں. حالات اور وقت کے تقاضا ہوتا ہے, کبھی ایک دفعہ کرنے سے کفایت ہو جاتی ہے, کبھی دو سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں تینوں سنت ہے. اللہ کے نبی نے ایک بار بھی کیا, دو بار بھی کیا, تین بار بھی کیا. ٹھیک ہے, پانی کم ہے. اب آپ اکیلے وضو کر رہے ہیں, مجھے وہی ہتھے کٹور یاد آ جاتا ہے. ہم نے پانی کے گلاس سے پینے والا وضو پانی تھا, اس سے ہم نے 30-35 لوگوں نے وضو کیا تھا. تو اب وہ سارے بندوں کا اگر تین دفعہ منہ دھوئے اور اتنی سردی میں یک ٹھنڈا پانی تھا, وہ تو ایک دفعہ بھی ڈالنا مشکل تھا. تو ہم نے شکر کیا کہ ہمیں مسئلہ پتا, ہم نے ایک دفعہ. آپ کہتے ہیں کہ منہ پہ پانی پورا ڈھالتے ہیں نا, ہم تو اپنا بھی منہ دھو رہے ہوتے ہیں اور سنک کا بھی منہ دھو رہے ہوتے ہیں اور سامنے شیشے کا بھی منہ دھوتے ہیں نا, تو اتنے منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف اگر اپنے جیسے ہاتھ پانی میں ڈال کے نا, بس ایک دفعہ پورے منہ کو میک شیور کر لیں کہ خشک ہو نہیں رہا, تو آپ کا وضو ہو گیا. یعنی منہ پہ پانی گرانا مقصد نہیں ہے, ہو تو بہا لے, منع نہیں ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ کہ تم دریا کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو بھی وہاں پانی حساب سے استعمال کرو. ٹھیک ہے, تو بات سمجھ آ گئی. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں, تین سے زیادہ بار نہیں کر سکتے. عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی دفعہ کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ کبھی وقت ایسا ہوتا تو ایک یا دو بار بھی کر لیتے تھے. دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ادھر جو دوسرے سے مدد لی, پھر وہی بات آ گئی کہ وضو کرتے ہوئے آپ نے ہیلپ لی. اور مزے کی بات ہے کہ جتنی حدیثیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا, مختلف صحابہ سے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف ایک ہی صحابی اس چیز کا خیال رکھتے تھے, بلکہ باقی لوگ بھی رکھتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس سے پتا چلی کہ پانی ٹیب میں نہیں آ رہا, برتن میں رکھا ہوا ہے. جیسے پہلے دور میں لوگ تسلوں میں پانی رکھ لیتے تھے, ٹب میں ہوتا تھا. تو پھر کیا کیا جائے گا, ہاتھ پہلے دھو چکے ہیں نا, تو پھر اپنے ہاتھ کو اسی برتن میں ڈال کے دوبارہ کر سکتے ہیں. وہی تو ودو ودو اور وضو والی کہانی, وہ برتن جس میں ہم وضو کا پانی ڈالتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے, شرط ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو پہلے صاف کر چکے ہیں تو وہ اسی کے اندر بار بار ڈال کے داخل کر سکتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے کہ اور یہ جو حدیث ہے نا عثمان بن عفان کی, یہ بہت کلیئرلی مسنون طریقے سے وضو کو دھویا. ٹھیک ہے, ہر چیز جس کو آپ ریسٹ بولتے ہیں, جہاں عموماً گھڑی پہنی جاتی ہے, یہ تین دفعہ اس کو اچھی طرح سے دھو لیا, پانی میں ڈالا. اب آپ ذرا ان الفاظ پہ نظر رکھیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں لگے گی, اسی لیے میں آپ وضاحت کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہ رہی ہوں. لفظ کیا ہے, تین دفعہ ہاتھ دھو لیے, پھر دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالا. ٹھیک ہے, لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ, پھر اس میں پانی لیا, کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ کیا بات ہوئی, ہم تو ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے ناک میں ڈالتے ہیں. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے, سیدھے ہاتھ سے ہی دونوں کام کیے. ٹھیک ہے, کیسے کیے, آپ نے پانی لیا, ابھی بھی آپ سنک ہے یا ٹیپ واٹر ہے جس سے بھی پانی لیتے ہیں, اٹس اوکے. یہ جو آج بھی ہمارے ہاں ایک ریجیڈیٹی اور شدت ہے نا کہ جی وضو کرنا ہے تو آپ نے مٹی کا ہی لوٹا لینا ہے اور بیٹھ کے ہی کرنا ہے اور قبلہ رخ منہ کرنا ہے, یہ ہر جگہ نہیں چل سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ کبھی کسی چیز سے وضو کر رہے ہیں, کبھی کسی سے کر رہے ہیں. تو اب آج وقت کے ساتھ بدلتے طریقوں سے اگر آپ اپنے نئے پلاسٹک کے لوٹے یوز کرتے ہیں یا اسٹیل کی ٹیپس ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. امت کے اندر جب زوال آتا ہے تو اصل روح کو چھوڑ کر لوگ ان چیزوں کو اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اسی میں جگڑ جگڑ کے فرقے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, دائیں ہاتھ میں پانی. اب آپ کیا کریں گے, اس پہ پانی لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ چلو آپ کا پانی کا بھر گیا, آپ کیا کریں گے, اس کو منہ میں ڈالیں گے, کلی کریں گے, تھوڑا سا پانی پیچھے رہ جائے گا, اس کو ساتھ ہی اپنے ناک میں یوں ڈال دیں. یہ ایک دفعہ کلیئر ہو گیا, دوبارہ پھر جب ہاتھ پانی میں جائے گا تو صاف پانی لیں گے نا, پھر پانی لیا, پھر ایک کلی کی اور باقی جو پانی ہے وہ ناک میں ڈال دیا. یہ یہاں مراد ہے. پھر دوبارہ پڑھیں اس شعور کے ساتھ کہ ثم ادخل یمینہ فی الناعی, پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالا, فمد مدا, پھر کلی کی مد مدا, ایک مد مدا سے وہ کلی کی خاص آواز آتی ہے نا, بالکل مجھے اس کی ساؤنڈ آتی ہے مد مدا, کہ جیسے پانی منہ میں ڈال کے پھر اس کو تھوڑا سا منہ میں پھر آ کے پھینک دینا, پھر بس تنشک, پھر اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالا. کون سا پانی ڈالا, جو بچا ہوا تھا اسی میں سے بچا ہوا تھا. پھر جب ناک میں پانی ڈال دیا تو بس تن سارا, پھر اس کو جھاڑ دیا, ناک کے اندر جو پانی, وہ جھاڑنے کا عمل کس سے, یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, سما کا سلا بچا ہو, پھر اس کے بعد دونوں طرف سے منہ دھونا. منہ کہاں تک ہوتا ہے, جہاں تک ہمارا اسکارف سے منہ دکھتا ہے وہ منہ ہوتا ہے. نہیں, پورا منہ, یہ پورا, یہ چن سے لے کے یہ پورا منہ ہے, اس پورے کو آپ نے دھو دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں کتنی دفعہ دھونے کی بات ہے؟ تین دفعہ. پھر یدئی الی المرفقین, کوہنیوں تک. قرآن میں بھی ذکر آتا ہے لیکن پورا وضو کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے. مرفق کہتے ہیں اس کو, کوہنی کو. رافع قاف, رفق کا کہتے ہیں نرمی, دوست, رفیق. ٹھیک ہے, تو مرافق اصل میں یہ وہی وہ جگہ جس پہ آرام کیا جائے. کبھی تھک جائیں تو ہم کونیاں نہیں ٹکا کے بیٹھ جاتے, تو اس وجہ سے اس کو مرفق کہتے ہیں. تو اچھا, یدئی ہی الل مرفق, ابھی لفظ الا کو غور سے دیکھیے گا. بعض لوگ جب سنک کے اندر بازو رکھتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ یوں کونی پہلے ڈال کے نا ادھر سے ڈال کے ادھر کرتے ہیں. الا کدھر ہے؟ ہاتھ سے ادھر. تو سنت طریقہ پھر کیا ہوگا, اگر ہم اتنی باریکی میں جائیں, یہ کوئی فرض باتیں نہیں ہے, لیکن لفظوں کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو الل مرفقین سمجھے کہ ہاتھ سے پانی ڈالنا شروع کریں اور ادھر سے گرے. الا میں نے ٹوورڈز طرف. ٹھیک ہے, اگر ہم پہلے کونی دھوتے ہیں تو وہ پھر الا یدین ہو جاتا ہے. اب یہ آپ تین دفعہ دھو لیجئے. پھر سما مسخ ابھی راسی ہی, پھر سر کا مسا کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں لفظ کیا ہے, راسی ہی. اور آخر میں اب کیا پڑھیں کہ جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا اس کے, مطلب جو بھی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. سر کے مسے کی بات ہے, گردن کے مسے کی بات نہیں ہے. اب یہ تو صرف اتنی سی چیز ہے نا, آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو اب اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن جو مسے کا مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ آپ باقی چیزیں تو ہمیں آتی ہیں نا, جیسے شروع میں میں اس لیے تھوڑا ستا رہی ہوں کہ زندگی کا نہیں پتا, وعدہ تو ہے آپ کو دکھانا بھی ہے ادھر طریقہ, لیکن شاید اگلے ویک سے پہلے پہلے ہم میں سے کوئی چلا جائے تو حجت نہ ہو جائے. تو وضو کرنے کا تھوڑا سا طریقہ دیکھ لیجئے کہ آف کورس پہلے, ابھی صرف بیسکس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں وہ نہیں ہے چیزیں کہ جو مطلب سنتیں ہیں اور اس کا خوبصورت طریقہ ہے. عام طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں وضو کر رہی ہوں. دو فرائض ہیں, اگر آپ دیکھیں دو فرائض ہیں, ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت ہے. دل کی نیت کے بغیر آپ شاور بھی لے کے نکل آئیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا, غسل کہاں ہوگا. جنابت کا غسل بھی اس کی بھی نیت ہوتی. آپ کو پتہ ہے کس وقت جب میں منہ پہ پانی ڈال رہی ہوں, یہ میں منہ دھو رہی ہوں نہیں ہوں, یا میں وضو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو وضو کرنے کے لیے دل میں نیت ہے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھونے, آف کورس بسم اللہ پڑھیں گے, وہ سنت تین چیزیں وہ آگے آئیں گی, لیکن اس وقت ہم صرف فرائض کی بات کر رہے ہیں. ہاتھ دھو لیے دونوں اچھی طرح سے, اگر کوئی چیز ہے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی اس طرح سے جیسے یہ خلال کرنا کرتے ہیں, کلیئر کر لیجئے. اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس دوران پانی نہ زیادہ بہے, کہ آپ کھیلتے رہے اور پانی بہتا رہے, ایسا نہ کریں. اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لیں, منہ میں ڈالا, ناک میں ڈال دیا. اس تنشرا یہ جو ہم نے پڑھ لی ہے تین دفعہ کر لیں, دیٹس گڈ, ایک دفعہ دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پانی لیں, اس طرح چلو بھر کے لیتے تھے, اور اس کے بعد اس کو منہ پہ ڈالنا, اور کوشش کریں کہ ہاتھ سے کچھ اس جگہ خشک نہ رہ جائے. ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, دو بھی کر سکتے ہیں, تین بھی. اس کے بعد کیا ہے, ہاتھ دھونے, پانی میں ہاتھ ڈال کے اس کو کر کے, تو آپ یہاں کونی تک کیئر فل رہے. حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب, یعنی تباہی ہے, ویل ہے, خرابی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہتی ہیں. یہ جو کونی ہے اور پاؤں کی ایڑیاں اکثر خشک رہ جاتی ہیں خشکی کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, یا بعض وقت ہاتھ نہیں جاتا, بعض وقت شرٹس اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی ہے, وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ پھر پوچھتے ہیں اس کے اوپر بھی مسا کر لیں, کوئی کہتا اسکارف کے اوپر مسا کر لیں. ہاں, تو ایسی کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اللہ کے آگے کہیں اس میں شاید حدیث آ جائے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کی قمیض تنگ تھی یا صحابی کی, تو آپ نے اس کو دھڑوایا, کھلوا کے پھر وضو کرایا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی قمیض ٹائٹ ہے تو پہلے اس بندے کو ڈانٹے جس نے آپ کو اتنی ٹائٹ قمیض سلوا کے بھیجی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا خون بھی رک سکتا ہے. دوسری بات, اگر آپ کو شوق ہے کرنے کا, پھر باتھ روم میں جائیں, قمیض پوری اتار کے وضو کر کے پھر دوبارہ پہن لیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کر لیں. اب اس کے بعد کیا کیا, مسا. مسا کرنے کا طریقہ دیکھیے. آپ سوچیں کہ یہ پانی ہے, پانی میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے جھاڑ دیں. کوئی ضروری نہیں کہ اس میں پانی بہت زیادہ ہو, یہ صرف ایک فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے. پانی میں ہاتھ جھاڑے, اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھیے گا, اس طرح کر کے ادھر یہ گدی جہاں عموماً چٹیاں بندی ہوتی ہے نا, یہاں تک آپ اپنے بالوں کو یوں لے کے جائیں گی. اور یہ میں تو ابھی اسکارف کے اوپر سے کر رہی ہوں نا, یہ اسکارف کے بغیر کرنا ہے. اسکارف میں چاہے آپ نے دس پنیں لگائی ہیں اور اس کے نیچے آپ نے اندر پتا نہیں کیا کچھ بندھا ہوا ہے, اس کو کھولنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پورا کر کے پھر واپس آئیں گے. اب یہ جو واپس آنا ہے نا, یہ کیا آپ کو بنا دے گا, چلا ہیئر اسٹائل خراب ہو گئی, تو اللہ کو اس چلی پہ بہت پیار آئے گا جو اللہ کے لیے ہو رہی ہے. ہاں, تو یہ اس طرح ایک دفعہ کر کے نا, یوں یہ چیز, ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ یہاں صرف بات ہے مسح براسی ہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی اس میں اور بھی روایات آئیں گی تو اس میں اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح. ابھی یہ پورا نہیں ہوا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنا کیا نا یہ کر کے یہ کیا, یہ ایک حصہ ہوا. اب مسح کا دوسرا حصہ کہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پانی میں جائیں گے, ٹھیک ہے, پھر اس میں جا کے پھر جھاڑ دیں. اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا. اب اس کو دیکھیں یہ کان ہے اور یہ انگوٹھا جو اس کو پیچھے رکھیں گے, اس کو اس میں جہاں تک بھی جا سکے جا کے اس طرح یہ دیکھیں. اب میں الگ الگ کر رہی ہوں, یہ دونوں ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. جب اس میں کرنے کے بعد آپ یوں کریں گے, یوں یہاں تک لائیے یہ کان کی پور جہاں مومن آپ ٹاپس پہنتے ہیں, اور یہ انگوٹھا جو ہے اس کو پیچھے سے آگے لائیں, یعنی اس کو پیچھے سے آگے لانا ہے اور اس کو اندر, دونوں ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح, اور دونوں ہاتھوں میں ساتھ ہو جائے گا. یہ ہے کان کا مسا, ٹھیک ہے. پھر آلے کے بات واضح. گردن کا مسا جو ہے آپ خود ہی پڑھ لیں گے, ابھی میرے کہنے کی ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز یہاں تک مسا ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, پاؤں دھونے ہیں. پاؤں کہاں تک دھوئے, ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الی الکعبین, پھر آپ نے دونوں پاؤں, رجلین تھا اصل میں, نون گر گیا ہا لگ گئی, دونوں پاؤں. اب یہ دیکھیے رجل ہے, را کی زیر ہے, تو را کے زبر کے ساتھ رجال یا رجل کر دیں, را جیم پہ پیش کر دیں تو مرد ہے. ایک ایسی ہلکی سی تشبیہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے, ٹھیک ہے. عربی زبان میں نہ عورت پاؤں کی جوتی ہے نہ مرد پاؤں کی جوتی ہے, لیکن پاؤں اور مرد کا ایک ہی روٹ ہے عربی میں, وہ رجل ہے یہ رجل ہے. صرف راہ کی زیر اور جیم کی پیش سے پاؤں اور مرد کا لفظ بدل رہا ہے. تو ہم مردوں کو بھی نہیں ایسا کہہ رہے, لیکن صرف آپ کو ایک نقطہ بتا رہی ہوں کہ چھوٹا سا لفظ جب آپ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پاؤں کیسے دھونے, وہی بات ہے کہ جب پاؤں آپ دھوئیں گے تو پورے پاؤں کو اچھی طرح کر کے, پاؤں کی انگلیاں بھی, اور پیچھے خاص طور پہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہاتھ پھیر لیں. میک شور یہ کرنا ہے کہ پانی وہاں تک چلا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات کہی کہ جس نے ایسا کیا. اچھا سب سے مشکل چیز اس میں پتا کیا, اس حدیث میں نوٹ کرے ذرا, لا یحدث فیہ ما نفسہ, نہ باتیں کرے اس میں اپنے نفس سے. صرف دو نفل اگر آپ اس طرح پڑھنے کی نیت کر لینا کہ جس میں آپ نے خود سے باتیں نہیں کرنی, اور خود سے باتیں کیا ہوتی ہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں. اب یہاں سے اٹھ کے جانا کدھر ہے, آج کیا پکانا ہے, اس ویکینڈ پہ کدھر دعوت ہے, وہ شاپنگ پہ جانا ہے, پتہ نہیں وہ جوتا ملے گا کہ نہیں ملے گا, اچھا وہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ نفس کی باتیں. انسان کو پسینے آنے لگتے ہیں اگر انسان کسی دو نفل میں شعور کے ساتھ خود سے باتیں نہ کرے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑیں گے نا تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. تو اگر اس طرح پڑھ لیں تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پہ اتنی بڑی خوبی کیوں ہے, کیونکہ یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. میں آپ کو بھی ایک چھوٹا سا ہوم ورک دے دیتی ہوں, کوشش کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کیا واقعی کوئی ایسی نماز میں پڑھ سکتی ہوں, کیا میں ایسی نماز پڑھ سکتی ہوں کہ جس میں میں اپنے سے باتیں نہ کروں, پوری نماز میری توجہ ہو. وہی بات جو میں نے پیچھے کلاس میں بھی اس قرآن کی کلاس میں سنائی تھی کہ ایک برادر کسی نان نیو مسلم کے ساتھ سفر میں تھے, تو راستے میں نماز کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں کہیں رک گئے نماز کے لیے. کہتے ہیں کہ میں تو جلدی سے دو رکعت پڑھ کے آ گیا, سفر تھی قصر تھی نماز پڑھ کے آ گیا, میں ان کا انتظار کرنے لگا, 45 منٹ لگ گئے, مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں باہر کھڑا ہوں, اس کو پتا بھی نہیں. خیر جب اس کے بعد آئے تو وہ بڑے شرمندہ اور پریشان تھے, کہا مجھے معاف کر دو میں نے آپ کو اتنی دیر کھڑا رکھا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم سب تو پیدائشی مسلمان ہو, تمہیں تو فوراً اللہ کا تصور آ جاتا ہوگا, مجھے تو آدھا گھنٹہ صرف اللہ کا تصور کرنے میں لگ جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے. تو تم مجھے بتاؤ کہ تم وہ طریقہ سکھاؤ کہ جس سے تم لوگ فوراً اللہ کا تصور کر کے نماز پڑھاتے ہو. تو کہتے ہیں کہ میرے دامن میں پھر اس وقت شرمندگی کے سوا کچھ اور نہیں تھا. ہم نے کب کون سی نماز پڑھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس تھا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو ہم سب سوچیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والی نمازیں پڑھتے ہیں یا وہ نمازیں کہ جس میں اگلی پچھلی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں. تو یہ تھی آج کی احادیث. کوئی سوال اس میں ہو آپ کا پوچھ سکتے ہیں. سوال سمجھ گئے آپ ان کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیال نہ آئے نماز میں؟ نا آپ پیپر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایف ایس سی کا, ایم اے کا, بی یا قرآن کا دے رہے ہیں, اور آپ کے 30 منٹ رہ گئے, آپ نے 5 سوال کرنے ہیں, اس وقت آپ کو کبھی کوئی دوسرا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا نا. ہم فکر میں ہوتے ہیں, ایک غم لگا ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے ادھر جانا ہے. پہلی مثال, ٹھیک ہے, اس سے بات کچھ واضح ہو گئی. دوسری بات, آپ کو اللہ نہ کرے راہ جاتے پولیس روک لے اور کھڑے ہو جائیں, پیپر دکھائیں, چلان ہوگا, یہ ہے وہ. اس وقت ہمیں یاد آتا ہے گیج کدھر تھے, جا کدھر رہے تھے, گروسری لینی, کوئی اور بات یاد آتی ہے؟ نہیں آتی نا. نماز میں جب ہمیں یہ فیلنگ آئیں گی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری ریہرسل ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی, تو اس وقت انشاءاللہ خیال نہیں آئے گا. یعنی یہ جو سوچیں باتیں ہوتی ہیں نا, یہ کیئر لیس اور لیئر موڈ کی علامت ہوتی ہیں. کبھی بھی ہو, عام طور پہ گاڑی چلاتے ہوئے 100 باتیں آ رہی ہیں, ایک دم جھٹکا لگ جائے گا یا کوئی حادثہ سامنے آئے گا, سب رفو چکر ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رنگ پیلا ہونے لگتا ہے, تو کہتے ہیں ہاں مجھے پہلے سے فیلنگ شروع ہو جاتی ہیں کہ میں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. تو انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے, جان کے نہ کریں جو واپس آ جاتا ہے, بلکہ اس کو جھٹلانے میں بھی انشاءاللہ اجر ہے. یعنی جو خیال آتا ہے اس کو جھٹکنے میں بھی حدیث میں کیا اجر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں وسوسے بڑے آتے ہیں, تو میں کہتی ہوں مبارک ہو آپ کو تو اس پہ اجر ملے گا. وہ کیسے کہ آپ ان کو جھٹکنے کی کوشش کرتی ہیں, اعوذ باللہ پڑھتی ہیں. تو اس سے شیطان کو بھی تو دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہماری ہمیشہ نیکیوں میں سے حصہ لینا چاہتا ہے. بچے سارا گھر میں بھاگ رہے ہوں گے, جو ہی آپ نماز شروع کریں گے آپ کی صف کے آگے سے گزریں گے, آپ ازما کے دیکھیں, وہ نہیں آتے, شیطان لے کر آتا ہے. اس کی تو اتنی کمٹمنٹ ہے کہ ہماری نمازوں میں سے بھی وہ حصے ہمارے لے لیتا ہے. تو ہمیں اس کو انشاءاللہ پورے شعور سے کرنا ہے. پھر دوسری بات, نماز کا ترجمہ جب سامنے ہوگا اس پہ غور و فکر کریں گے تو نہیں ہوتا. ہم کب سوچتے ہیں؟ جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے, ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. نماز میں خیالات تبھی آتے ہیں جب ہم ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر نماز میں یا کنا ودو یا کنستعین اور اللہ مغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اول واخر, تو اس وقت انسان رو ہی پڑے نا. تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے. جی جی, جو ناک جھاڑنے کا کام ہے نا وہ لیفٹ ہینڈ سے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا حدیث کا ٹاپک پورا ہو گیا, تھوڑا سا آپ کا ٹائم اوپر ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بھی آپ کے لیے جو بھی آپ ٹائم دے ہیں اوپر, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاری اپنا اور آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے وہ کام کروائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے نا. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پریکٹیکل ٹپ تھی نا. الحمدللہ کتنا پیارا دین ہے واقعی, کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی حدیث سے ہم اپنی ہم پانی کی اتنی قدر. بالکل بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم تو اگر دیکھیں کہ ان کے پاس کیا تھا اور ابھی ہمارے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں, اور پھر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو ہم بس پھر تو بس ہماری پتہ نہیں ہماری کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے نعمتوں کا ہے نا. الحمد للہ میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کے ان کے تو کیسے تھے. ہم جو پہلے وہ پڑھتے ہیں سیرت کا پڑھتے ہیں اور پھر حدیث پڑھتے ہیں, سب سے ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ اللہ اکبر کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور وہ کن حالات میں تھے اور پھر بھی وہ کتنے شکر گزارتے ہیں نا. الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے دیکھے ہمارے پاس ٹائم تو ہمارے 2-3 منٹ اوپر ہو گئے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر آپ کہیں گے آپ صدقہ کرنے کو تیار ہیں کہ ہم جلدی سے کوئک سا ریکیپ کر لیں؟ کر لیں, چلیں ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ. اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو اسی طرح نیکیوں کا حریص بنائے. اچھا دیکھیں, ہم نے حدیث نمبر سٹارٹ کیا تھا 121 سے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا, اچھا تو ہم مین چیزیں کرتے ہیں کہ اگر ساری ہم ان حدیثوں کو ملائیں تو کیا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا, اس کے علاوہ کس چیز سے ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پتھر, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم آج دیکھیں اور جن چیزوں سے نہیں کرنا ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 3 times کرنا ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. کہ ابھی اگر ہم آج دیکھیں پریکٹیکلی ڈھیلوں سے, ٹھیک ہے نا, اور اگر ہم آج کل پریکٹیکلی دیکھیں تو کیا ہے, جیسے ہمارے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں نا بون, اور جس سے منع کیا ہے کہ ہڈیوں سے اور اسے نہیں کرنا آپ نے گوبر سے, ٹھیک ہے نا, ان سے نہیں کرنا. تو ٹیشو پیپرز ٹوائلٹ پیپرز ہیں جو یوز کیے جا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ایکسکیوز بنا لیں. اول تو ہمیں پہلے اس طرح کے حالات ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے. واش روم ابھی تو ہر جگہ الحمدللہ پانی بھی اویل ہوتا ہے, لیکن چلیں جن ملکوں میں ہے اگر ہمیں کہیں وہاں جانا پڑے, کسی کو بتانا پڑے, تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیں, ہے نا. تو یہ بات کتنی کامن ہے, ایون یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہے. تو کتنے یہ پریکٹیکل ٹپ جو سازش بہت پہلے ہمیں اس میں تفسیر میں بھی بتائی تھی کہ پلاسٹک کا وہ زپ جو سیلر بیگز ہوتے ہیں وہ رکھ لیں تو وہ کتنے ہینڈی ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ ہم نے بہانہ نہیں بنانا ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. اور اچھا پھر یہ دیکھیں, ایک جو حدیث نمبر 123 تھی اس میں دیکھیں, 123 تھی اس میں دیکھیں کہ اس میں ہمیں بہت پریکٹیکلی ٹپ تھی. اس میں بھی کیا تھی, ہاں ویٹ ٹیشوز, بالکل الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں کیا تھی کہ پانی پیتے ہوئے ہمیں پانی پینے کے آداب, ٹھیک ہے, کہ پانی پیتے ہوئے اس میں سانس نہیں لینا, ٹھیک ہے نا, اور رائٹ ہینڈ نہیں یوز کرنا. یہ مطلب اس طرح کی پریکٹیکل چیزیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. یوز ٹیشو اینڈ لٹل واٹر وائپ, الحمد للہ. تو یہ چیزیں ہمیں رائٹ ہینڈ جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرنا, مطلب کھانے کے, جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ صرف استنجا کے لیے, باقی ہر کام جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور رائٹ ہینڈ سے وہ کام نہیں کرنا. ہم نے یہ بچوں کو سکھانے کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ ہے یہ چیز بھی, کہ شروع سے ان کی ٹریننگ اس طرح سے کی جائے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہڈی اور اس سے کیوں منع کیا ہے, رائٹ ہینڈ سے ہر اچھا کام, بالکل الحمد للہ. کہ وہ جنوں کی وہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک تو ہڈی کا یہ کہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, گوبر نجس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو چیز کھانے کے لیے اس کو نہ کرے, تزیم اس کی, ٹھیک ہے, بالکل الحمد للہ. آپ لوگ سب ٹھیک رکھ رہے ہیں نا, ماشاء اللہ. اور پھر وضو کرنے کا طریقہ بھی ہمیں پتا چل گیا, وہ ہم نے پچھلے میں بھی پڑھا تھا نا, کہ ایک بار بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم تین بار, ٹھیک ہے, تین دفعہ سے زیادہ نہیں, ڈپینڈنگ آن کہ واٹر کا کتنی اویلیبلٹی ہے نا. تو کئی دفعہ ہم سفر میں ہوتے ہیں کہ اتنا سا ایک ہی بوٹل ہے, اس کے ساتھ ساری فیملی وضو کرنا ہے نا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اگر یہ پڑا ہوتا ہے تو ہم آسانی سے یہ پھر چیزیں بغیر. اور پھر ایک تو بہت ہی آخری والی حدیث میں تھی جو سازہ جی نے بھی بتائی, کہ ہم نے کیا ہوم ورک کیا کرنا ہے, کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نماز اس طرح کی نماز ہم نے پڑھنی ہے کہ جس میں ہمیں کوئی خیال نہ آئے, سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ کتنا, اور دیکھیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا کہ اسی وقت ساری باتیں یاد آتی, ایسے ہوتا ہے نا. تو کوشش کرنی ہم نے انشاءاللہ کانشیسلی اس بات کو کہ ہم دو رکعت اس طرح کی پڑھیں, اگر نفل کریں تو اس طرح کی چھوٹی سی نیکی جو صرف ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہونا, کہ کسی کے دل میں تڑپ ہوئی کہ واقعی ایسی نہ, بالکل 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 آپ صحیح لکھ رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دو, پھر وہی ہم نے صبح بھی کیا تھا نا کہ اللہ سے اس طرح کی دعا مانگے ہے نا, اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس طرح کا خشوع دے دے, ہمیں اس طرح کا دے دے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں نا, اور وہی والی اتنی خوبصورت آت والی من خاف مقام جنتان ہے نا, مقام ربی جنتان, اس کو یاد کر لیں کہ اللہ کے سامنے ہم اس طرح سے کھڑے ہوں کہ ہمیں احساس ہو, ہے نا. تو ہم اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے سب کے, اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھ سکیں نا. اور کوشش کریں گے ہم اس ویک میں یہ, ایک تو ہم پریکٹیکل ضرور اس میں سے ٹپ لیا کریں کہ پانی کا پورا ویک ہم نے دیکھے, ہمارے پاس ویک ہے تو وضو کرتے ہوئے پانی کو ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم پانی ضائع نہ کریں, ٹھیک ہے نا, خود بھی اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ چیز کہ اس طرح کی انشاءاللہ وضو کر کے کوشش کریں کہ چھوٹی سی ایک عادت نہ لیں کہ ہم اس نفل پڑھیں, اور اس طرح کے نفل کے جس میں صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا سوچیں اور کچھ بھی نہیں, ہے نا. تو یہ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ, یہ دو چیزیں ہم کریں گے اس ویک میں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ریمائنڈر چھوٹا سا پیارا سا ریمائنڈر بنا کے بھی ہم بھیج سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, ٹائم اوپر ہو گیا لیکن کہ وہ جو ہم کر رہے ہیں شارٹ کورس کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, نور القرآن کی طرف سے بہت ہی خوبصورت جو ہے, تو 3 ویکس کا ہوگا سورۃ فاتحہ کی نا, سورت فاتحہ کا. تو وہ کوشش کریں کہ ہم خود بھی کریں, ساتھ اپنے بچوں کو بھی گائیں, اپنے فرینڈس کو بتائیں. 5 دسمبر سے اسٹارٹ ہوگا, ایوری سیٹرڈے 3 ویکس کا ہے شارٹ کورس, ٹھیک ہے. تو تو اس کا میں آپ کو یہاں میرے پاس ہوگا میں آپ کو بھیج بھی دیتی ہوں کہ اس پہ جا کے آپ کوشش کریں کہ رجسٹر کر لیں اس کے لیے اور باقی بھی اپنے ان کو بتائیں ٹھیک ہے الفاتحہ کورس ٹھیک ہے تو بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اچھا موقع ملا کہ ہم کریں دیکھیں سورۃ فاتحہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے ابھی ہم نماز کو بھی اپنی اچھی بنانے کا سوچ رہے تھے نا تو یہ ہماری اچھی ہو جاتی ہے تو نماز بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے نا ایک دفعہ پھر سے ہمارے لیے ریمائنڈر ہو جاتے ہیں تو اس کو ضرور اپنے پیاروں کو بھی بتائیں اپنے سب کو ارد گرد خود بھی ہم اٹینڈ کریں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اس کو اویل کر سکیں اس اپرچونیٹی کو ٹھیک ہے سبحانک اللہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ